وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور بے شک وہ یعنی انسان لَشَدِيدٌ لِحُبِّ الْخَيْرِ، بہت سخت ہے مال کی محبت میں، خیر کے معنی مال کے ہوتے ہیں، بھلائی بھی ہو سکتا ہے لیکن یہاں مراد یہی لیا گیا ہے، محبت میں بہت سخت ہے، اس کی بجائے خیر، خیر کا معنی مال کا تو متعدد جگہ ہے، سورۃ البقرہ میں ہی آیا تھا نا، وَإِذَا حَضَرَ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْوَصِيَّةُ، وہ اس میں آتا ہے ان ترک خیر الوصیت للوالدین، اگر کچھ مال چھوڑ مرا ہو تو ہاں، وہ بھی آپ میجارٹی نہیں ہے، مال کی محبت میں بہت سخت ہے، یہی معنی سب کرتے ہیں، کیونکہ خیر کا معنی مال ہوتا ہے. افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، بس کیا وہ نہیں جانتا، افلا یعلم پس کیا وہ نہیں جانتا، اذا بعثر جب کہ نکالے جائیں گے، بعثر یو بعثر کا معنی پھاڑنا بھی ہوتا ہے، کسی چیز کو الٹ دینا کہ اس کی اوپر کی چیز نیچے اور نیچے کی اوپر کر دینا، الٹ پلٹ کرنے کے معنوں میں بھی آتا ہے، یہاں نکالنے کا معنی پھر اس طرح سے بنے گا، بعثر پہلے آ تجھ کہا کہ ہاں، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، شاید آیا وہاں پھاڑنے کا معنی تھا، اب یہاں پھاڑنے کا معنی کہ جو قبروں میں ہیں ان کو پھاڑا جائے گا، یہاں پھر نکالنا ہی معنی ہوگا، وہ اپ سائڈ ڈاؤن کرنے والی بات ہے، کریدنا 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 کا لی عربی میں بحث یبحث ہے، جو وہ چھٹے پارے میں آیا تھا، غراب یبحث فی الارض، بحث یبحث معنی کریدنا ہی ہوتا ہے، زمین کو کریدنا، یہ پھاڑنے کا معنی میں ہے، بنیادی معنی تو پھاڑ دیا جائے گا جو کچھ قبروں میں ہے، یعنی ظاہر کر دیا جائے گا، پھاڑ کے ظاہر کیا جائے گا، ما سے مراد من فی القبور ہے، ما من کے معنوں میں بھی آتا ہے، جو قبروں میں ہوں گے ان کو نکال دیا جائے گا، اٹھایا جائے گا، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، حَصَلَ يَحْصُلُ، حاصل کرنا ہی اس کا معنی ہوتا ہے، حَصَّلَ يُحَصِّلُ کے معنی ظاہر کرنا ہوتا ہے، اسی سے حاصل کرنا، ہمارے اردو میں تو تحصیل کہہ دیتے ہیں، حصل یحصل ظاہر کرنا، ہاں ٹو میک سم تھنگ مینیفیسٹ، حصل یحصل تحصیلا، حصل حصل حاصل کرنا، حصل حصل تو علی حاصل کتاب، میں نے یہ کتاب حاصل کی، حصل یحصل اور علی کے ذیلے کے ساتھ آتا ہے، حصل جبکہ ظاہر کر دیا جائے گا، ما فی الصدور ہے وہ چیز جو سینوں میں ہے، اور جو کوئی سینوں میں ہے وہ ظاہر کر دیا جائے گا، ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، ان ربہم لخبیر بہم یومئذ، یوں بنا ان کا پروردگار ان سے خوب آگاہ ہوگا، خبیر اور عالیم کے ساتھ بے کا صلہ آتا ہے، خبیر بہم ان کو خوب جانتا ہوگا، یوم اس دن، اس دن ان کا پروردگار اس دن ان سے خوب آگاہ ہوگا، وہ پہلے بھی آگاہ ہے لیکن مراد ہے کہ اس وقت سارے اعمال دراصل انسان کے سامنے آئیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، القارعۃ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ، یہ بالکل سورۃ الحاقہ کی طرح ہے، الحاقہ تم الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، حاقہ میں نے بھی حق ثابت ہونے والی تھا، قارعہ ترا یقرا کے لفظی میں نے زور سے کھٹکھٹانا، ترا البابا اس نے دروازے کو زور سے کھٹکھٹایا، اس سے پھر قارع ان میں نے کھٹکھٹانے والا، القارعہ بردست آ گیا، کھٹکھٹانے والی زور سے گویا کہ کھٹکھٹانے والی، مل قارعہ کیا ہے وہ زور سے کھٹکھٹانے والی، وما ادراک مل قارعہ اور تو کیا جانے کہ وہ القارعہ کیا ہے، یہ انداز ہے عربی کا کسی چیز کی طرف یعنی انتہائی توجہ دلانے کے لیے، یہ کیا ہے وہ کیا ہے وہ کیا ہے، ایک دفعہ نام، پھر دوسری دفعہ سوال، پھر تیسری دفعہ سوال، تو یعنی یہ کوئی بہت اہم چیز ہے القارعہ، مراد اس سے قیامت لی گئی ہے، قیامت کے ناموں میں سے ایک القارعہ بھی ہے، لفظی محنت ہوئی ہے. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، یہ وہ دن ہوگا قارعہ کا، یعنی گویا کہ یہ وقت ہوگا، یوما یا اذکر یوما، تو یاد کر اس دن کو، جس دن کے ہو جائیں گے، یوم یکون الناس لوگ ہو جائیں گے کل فراش المبثوث سے بکھرے ہوئے پتنگوں کی مانند. فراش ایک پتنگے کو کہتے ہیں, ویسے پتنگے کی جنس کو کہتے ہیں پورے پتنگے کو فراش, فراش واحد کا لفظ ہے ایک معنوں میں جنس کے طور پر, جیسے آپ کہیں البقر. ایک پتنگا ہو تو اسے کہتے ہیں فراشت, تو واحد بمعنی جنس آیا ہے, اسی لیے صفت بھی واحد آئی ہے مبسوس, ورنہ مبسوسہ ہو جاتی اگر جمع کا لفظ ہوتا تو. بس صحیح بسو پھیلانا, باسن اسم فاعل اور مبسوس پھیلایا ہوا اسم مفعول, بکھرے ہوئے یا پھیلائے ہوئے, لفظی ترجمہ تو ہے پھیلائے ہوئے یعنی بکھرے ہوئے جن کو بکھیر دیا گیا پتنگے, ایسے پروانے یا پتنگوں کی مانند جو کہ بکھیر دیے گئے ہوں, لوگ اسی کی مانند ہوں گے, جیسے وہ اندھا دھن دوڑ رہے ہوتے ہیں نا, معلوم ہوتا ہے کہ ہر ایک پتنگا دیوانہ ہو رہا ہے. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ, اور ہو جائیں گے پہاڑ یعنی یوم یکون الناس. وَتَكُونُ الْجِبَالُ, اور ہو جائیں گے پہاڑ, تکون مونس کا صیغہ ہے جبال کے لیے, كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ, اہن کہتے ہیں رنگ دار اون کو, ایسی اون جس میں کوئی کالی کوئی نیلی کوئی سفید اس طرح سے ملے جلے رنگوں والے اون کو کہتے ہیں اہن. ویسے تو اس کے لیے صوف کا لفظ ہوتا ہے, اسواف ہا چودہ پارہ میں آیا تھا اہن, رنگ برنگی اون, رنگ کی ہوئی ہو یا نیچرل ہو یہ دونوں ہی مراد ہو سکتے ہیں. بہرحال اہن رنگ, رنگا رنگ کی اون کو کہتے ہیں. منفوش میں نے ہے دھنی ہوئی. نفش ینفشو کے ایک معنی تو ہیں یہ کارڈنگ, انگریزی میں جسے کہتے ہیں کارڈنگ ہی کہتے ہیں, ٹو ٹیز دا وول یا ٹو کارڈ دا وول, دھننا. ایک معنی رات کو جانور, اس سے عجیب بات ہے اسی مادے سے وہ دوسرا معنی ہے بالکل, جانوروں کا رات کو کھیت میں چر جانا, ستارویں پارے میں آیا تھا اذ نفشت فیہ غنم القوم, وہ بھی یہی مادہ اور بالکل یہی ورب ہے, لیکن دو الگ الگ معنی ہیں. نفشا معنی رات کو جانوروں کا کھیت میں چر جانا پھوک کے لیے وجہ سے, اور دوسرے نفشا ینفش معنی دھننا. تو اس سے پھر اسم مفعول بنے گا منفوش, دھنا ہوا. اہن چونکہ عربی میں لفظ تو مذکر ہی ہے نا, اس میں کوئی تانیث کی علامت نہیں ہے, لہذا ادھر بھی منفوشا نہیں آیا. ہم اردو میں ترجمہ مونس سے کریں گے دھنی ہوئی پشم یا دھنی ہوئی رنگ برم, رنگ رنگا رنگ کی پشم. ہیں نفشا رات کو جانوروں کا کھیت میں چرنا, یہ بھی آیا تھا نا حضرت داؤد اور سلیمان. ہیں نفش یان فوش ہوئی ہے. ہاں باب ایک ہے, میں نے بالکل الگ الگ, ممکن ہے مصدر سے فرق پڑتا ہو تو یہ ہو سکتا ہے کہ مصدر الگ الگ ہوتا ہو, کیونکہ مصدر سے بعض دفعہ یہ بھی تو ہوتا ہے. ان کا مصدر اور مضارع تو قرآن میں استعمال نہیں ہوا, یا وہ ماضی آیا نفش, میرے خیال میں دو ہی جگہ یہ لفظ آیا, ستاروں پارے میں نفشت بھی غنم القوم اور یہاں منفوش آیا, دھنی ہوئی پشم کی مانند ہو جائیں گے پہاڑ. فاما من ثقلت موازینہ, پس جو تو وہ ہے, یہ اما کا معنی ہوتا ہے, فاما پس جو تو وہ ہے کہ جو کہ من ثقلت جس کی وزنی ہو گئے, موازینہ اس کے وزن, موازین اصل میزان کی جمع ہے, اور میزان کے معنی ویسے ترازو بھی ہوتا ہے اور ترازو کا پلڑا بھی بن بعض دفعہ ان معنوں میں آ جاتا ہے. موازینہ اس کے ترازو بھاری ہوئے, لفظی ترجمہ تو یوں ہے, مراد ہے پلڑا بھاری ہوا, اور پلڑا کس طرف کا, یہ اس کے نیکی کے اعمال کے لیے قرآن نے پلڑا بھاری ہونے کا استعمال کیا ہے, وہ نفع کے اعتبار سے جیسے تاجر وغیرہ کا ہوتا ہے. تو جس کا تو پلہ, جس کے پلے یوں, بلکہ موازین جمع کا کریں تو یوں ہوگا, جس کے پلے بھاری ہو گئے, ثقلت مونس کسی کا بھی جمع کے لیے آیا ہے, جس کے پلے بھاری ہوئے, پلڑے بھاری ہوئے, یعنی جس کا وزن نیکیوں کا زیادہ ہوا, فہو فی عیشت راضیہ, بس وہ ہوگا راضی رہنے والی زندگی میں. عیشہ راضیہ پہلے بھی آیا ہے, خوش ہونے والی زندگی, مراد ہے مزے کی زندگی, ایسی زندگی جو گویا کہ خود زندگی راضی ہو, لفظی معنی تو یوں بنتا ہے. تولے کر لے, تول بھی مراد ہو سکتا ہے. میزان میں نے تو ترازو ہی ہے نا, یا ترازو کا پلڑا جس کے تول بھاری ہوئے. وزن کی جمع نہیں ہے موازین, جمع تو میزان کی ہے. اصل مادہ واو زے نون ہے نا, اس لیے پھر میم جمع میں واو آ گئی ہے. وزن کے معنوں میں, اصل میں تولنے میں وہ جو ترازو ایک طرف کا بھاری ہوگا تو پلڑا جھکے گا, اس سے پھر لیا ہے نا. ہاں نیکیوں کا پلڑا مراد نیکیوں, کیونکہ آگے آ رہا ہے ومن خفت موازین ہو, جس کے وہ موازین ہلکے ہوئے, خفا یا خفا ہلکا ہونا, تو پھر وہ نیکیوں کا ہی ہلکا ہونا مراد ہے. یعنی گویا کہ پلڑا ایک طرف کا ہی دیکھا جائے گا کہ نیکی نیچے آ رہی ہے یا اوپر اٹھ جا رہی ہے, بھاری ہو رہا ہے یا اٹھ رہا ہے. جیسے وہ تولتے ہوئے, یعنی یہ جو چیز تولی جا رہی ہوتی ہے ادھر ہی نظر ہوتی ہے. ادھر جو رکھا ہے پانچ سیر کا اگر وزن, تو وہ تو خیر ہے ہی, دیکھا تو اس چیز کو جاتا ہے کہ یہ نیچے جاتی ہے یا اوپر جاتی ہے. تو ثقلت یا خفت تو اس کے لحاظ سے ہوگا جس کو تولا جا رہا ہے. باٹ کو تو کوئی نہیں دیکھتا کہ وہ اوپر جا رہا ہے یا نیچے جا رہا ہے. اس مناسبت سے اس کے وزن پلڑے کا بھاری یا ہلکا ہونا مراد لیا جا رہا ہے. فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ, بس اس کا ٹھکانہ ہوگا حاویہ. ام میں نے ماں ہوتا ہے, لیکن ٹھکانے کے معنوں میں بھی یہ آتا ہے. ام کے کئی معنی ہوتے ہیں, جڑ, اصل وغیرہ. بنیادی معنی تو وہی ماں کا ہی ہے. پھر جگہ رہنے کی جو ہو اس کو بھی ام میں کہتے ہیں, جو کسی کا ٹھکانہ ہو. حاویہ, ہوا, یہوی سے اسم فاعل ہے. اس کے معنی ہوتے ہیں نیچے جانا, اور حاویہ کے لفظی معنی ہوں گے نیچے جانے والی. مراد ہے بہت گہرا گڑھ. حاویہ کے اصل معنی گڑھا کیوں گے, بعض پھر کرتے ہیں آگ کا گڑھا, لیکن لفظی معنی جو ہے وہ تو ہے نیچے جانے والا. اور گڑھے کو بھی حاویہ کہیں گے عربی میں. وہی ہوا یہوی جس سے آیا تھا, اور تہوی بحری ہو فی مکان صحیح. تو اس کی ماں ہوگی حاویہ. ام چونکہ مبتدا مؤنث ہے, اپنے معنی کے لحاظ سے مؤنث ہے نا, تو اس لیے خبر جو ہے وہ مؤنث آئی ہے. حاویہ, حاون نہیں ہے, ورنہ مذکر اس کا فائل تو ہوگا نا حاون, مؤنث بنا حاویہ. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ تے مبالغے کی ہو, حاوی کی حاویہ تن بنائی ہو, بہت گہرا جانے والا, کیونکہ تے مبالغے کی بھی ہو جاتی ہے. وما ادراک ما ہیا, اور تو کیا جانے وہ ہے کیا چیز. ہیا اصل میں ہیا ہی ہے, یعنی ضمیر جو ہوتی ہے نا مؤنث کی ہیا, لیکن اس کو کہتے ہیں ہائے سکت یا ہائے وقف, یہ پیچھے لگ جاتی. پہلے دو صورتوں میں بھی آئے تھے, ما اغنا انی مالیہ, حالانکہ انی سلطانیہ, صورت الحاقہ میں آیا تھا نا. تو یہ ہا بعض دفعہ لگتی ہے پیچھے, اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا, قافیے کی کہہ لیجیے شعر میں, اور یہاں فاصلہ کہتے ہیں. شعر میں جسے ہم قافیہ کہتے ہیں نا, قرآن کی آیتوں کے سلسلے میں آئے تو اسے کہتے ہیں فاصلے کی رعایت. شعر میں آپ کہیں گے قافیہ کی رعایت. قرآن کریم کی آیتوں کو جو کہ ہم وزن بھی ہوتے ہیں بعض دفعہ, اس کو قافیہ نہیں کہتے, اس کے لیے اصطلاح ہماری الگ ہے فاصلہ. تو کہیں گے کہ یہاں ہائے سکت آئی ہے فاصلے کی رعایت سے, کیونکہ سارے اس طرح سے آ رہے تھے حاویہ ماہیہ. تو ماہیہ ہے, کیا ہے وہ چیز. وما ادراک ماہیہ, تو کیا جانے وہ کیا چیز ہے, یعنی حاویہ کے بارے میں آیا سوال. نار حامیہ, گڑھے کی بات ہوئی تھی نا, کہ وہ گڑھا کیا ہے گہرا, وہ ہے نار حامیہ, بھڑکنے والی آگ. نار میں نے آگ, اور حامیہ یحما میں نے آگ کا بھڑکنا. تو اس سے حامن اسم فاعل مؤنث حامیتن, جوش مارنے والی آگ. وہ تو یعنی نار حامیہ اصل میں خبر ہی خبر ہے, گویا کہ اس کے پہلے ہیا انڈرسٹوڈ ہے, ہیا نار حامیہ. تو ورنہ نار حامیہ فکرہ تو نہیں بن سکتا, یہ تو مرکب توصیفی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. الہا یلہی الہا ان من غافل کرنا, لام ہے واو مادہ باب افعال. الحاکم تم کو غافل کر دیا, سست کر دیا, التکاثرو کثرت کے مقابلے نے. کاف فے رے, تے باب تفاعل بنے تکاثر یا تکاثرت, اس کا معنی باہم ایک دوسرے پر کثرت کا مقابلہ کرنا یا کثرت کا فخر کرنا, تکاثر, کیونکہ اس میں باب تفاعل کی وجہ سے باہم کا معنی پیدا ہوگا, باہم ایک دوسرے سے زیادتی کا مطالبہ, طلب, جو کچھ بھی ہو اس میں پھر مراد ہوتا ہے مال, اولاد وغیرہ میں تکاثر ان چیزوں پر بولا جاتا ہے, مال کا زیادہ ہونا, اولاد کا زیادہ ہونا, عہدے کا, یعنی جن چیزوں میں آدمی دوسروں سے کمپیٹ کرتا ہے زندگی کے, یہ میرے پاس زیادہ ہو جائے, تو تکاثر کا لفظ یہاں مختصر ہے, لیکن یہ کہ اس سے مال اور اولاد مراد ہے, خود قرآن میں آیا ہے علم انما الحیات الدنیا لعب وتکاثر فی الاموال والاولاد, سورۃ حدید میں آیا ہے نا کہ مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا, تو ان معنوں میں تکاثر میں وہ دونوں باتیں پھر آ جاتی ہیں. تکاثر کس چیز میں؟ لفظی معنی تو ہے کثرت کی طلب, تو تمہارا آپس میں ایک دوسرے سے جو کثرت کے مظاہرہ ہے یعنی مال اور اولاد میں, اس نے تم کو غافل کر دیا اس مظاہرے نے, کثرت کے مظاہرے نے, اور یعنی کس سے غافل کر دیا, اب یہ بھی یا نہیں مذکور, قرآن کریم میں آتا ہے نا کہ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ, وہ عن ذکر اللہ یہاں نہیں آیا, وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ یاد کر, غافل کر دیا تکاثر نے یعنی عن ذکر اللہ, کیونکہ قرآن کریم میں ہی دوسری جگہ آیا ہے کہ مال اور اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کرے, لہذا الہاکم غافل کر دیا اللہ کی یاد تکاثر نے, حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ تم نے قبروں کی جا زیارت کی, زورتم زارا یزورو زیارت کی یا دیکھا, واوی ہے یہ مصدر زارا یزورو, مقابر مقبرہ کی جمع ہے, تو مقابر گورستان کو بھی کہتے ہیں, تم نے قبر یعنی خود گورستان کو, مقبرہ ایک کو کہتے ہیں بہت سے ہوں تو پھر مقابر کہلا دیتے, عربی میں مقابر گویا کہ گورستان کے لیے بھی آ سکتا ہے, یا قبریں گن لیں یا تم نے قبروں کو کیا زیارت کی. اب قبروں کی زیارت سے ایک تو معنی سیدھا ہے کہ تم مر گئے اور اس وقت تک تم مال اولاد ہی کی کثرت کے طلبگار رہے یہاں تک کہ موت آ گئے. بعض نے اس کا وہ ایک عجیب شان نزول بیان کیا کہ ان کا مقابلہ ہوا تھا تو پھر کہنے لگے کہ ہمارے مرے ہوئے کو بھی گن لو کہ بڑے کتنے ہیں, جا کے قبریں دیکھیں, یہ دیکھو ہماری 15 قبریں ہیں بڑے آدمیوں کی, تمہاری 3 ہیں. واللہ عالم ایسا کبھی ہوا ہو عربوں میں, قبروں کا بھی تو بڑا ہوتا ہے نا, بڑوں کی قبریں. میرے خیال میں بیانی صاحب پر کوئی لکھنے لگے, میں نے ایک عجیب کتاب دیکھی, میرے خیال میں 2 جلدوں میں تھی یا ایک بڑی جلد تو ضرور ہے فارسی میں, کہ شیراز شہر ایران کا ہے مشہور, اس کے قبرستانوں کو اس نے لیا اور جن مشہور آدمیوں کی اس میں قبریں ہیں ان کے حالات پہ کتاب لکھ ڈالی. دیکھیے ٹاپک اسے کیا سوچا کہ شیراز کے قبرستانوں میں جن مشہور آدمیوں کے قبریں ہیں ان کے, کوئی مورخ ہے, کوئی ادیب ہے, کوئی شاعر ہے, کوئی بادشاہ ہے, کوئی کچھ ہے, تو خدا دیر قبروں میں بھی تو بڑے بڑے ہوتے ہیں. تو وہ معنی سیدھا ہے کہ تم تو غافل ہی رہے, کثرت مال و اولاد کی طلب میں ہی پڑے رہے, اللہ کی یاد سے اس نے تم کو غافل کیا یہاں تک کہ قبروں میں جا پہنچے. لفظ چونکہ زور تم آیا ہے زیارت کی, اس لیے وہ پہنچے کی بجائے انہوں نے وہ معنی بھی لے لیا. کلا سوف تعلمون, ہرگز نہیں, یعنی یہ تنبیہ کا لفظ ہوتا ہے کہ جو تم سمجھ رہے ہو وہ بات نہیں ہے. سوف تعلمون, ان قریب تم جان جاؤ گے, ثم کلا سوف تعلمون, پھر یاد رہے کہ تم ان قریب تم جان جاؤ گے حقیقت کو. کلا نہیں نہیں, لو تعلمون علم الیقین, یہاں لو بمانا ماضی تمنائی کے طور پر آ رہا ہے, کاش کہ تم جانتے, علم الیقین, تعلمون کا مفعول مطلق ہے, تعلمون علم مفعول بہی تو نہیں ہے, تعلمون علما تم جانتے علم, اور علم الیقین یقین کا علم یعنی یقینی علم. اگر یہ لو بمانا اگر لے, کلا لو تعلمون, یا تو لے کاش کے, تو پھر تو جواب کی ضرورت نہیں رہتی, اگر لے لو اگر کے معنوں میں, کلا لو تعلمون علم الیقین, کل نہیں نہیں, اگر تم جانتے ہوتے یقین کا علم, تو پھر ایک معذوف ماننا پڑے گا, تو پھر یہ حرکتیں نہ کرتے, وہ آگے جواب اس کا معذوف ہے, اور اگر لو بمعنی کاش کے لے تو پھر ضرورت اس کی نہیں رہتی. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ, تم ضرور ہی جحیم کو دیکھو گے, جحیم کے میں نے تو دوزخ کی ہوتے ہیں، آگ کے گڑے کو کہتے ہیں. اور را یرا کا ترونا تھا اصل فعل، تم دیکھو یہ یا دیکھتے ہو، را یرا، یرا کی گردان کریں تو یرا یرا یعنی یرونا، اس طرح سے پھر ترونا بنے گا آگے جمع مذکر کا صیغہ. ترونا پہ جب لام بھی لگا اور نون ثقیلہ بھی تو لترا وہ جو واو ہے اس پہ اب پیش آ جائے گا، لترا ونا ترونا کا بن گیا، لترا ونا تم ضرور ہی دیکھو گے جحیم کو، ثم لترا ونا پھر وہی ترا ونا، پھر سن لو کہ تم اس کو ضرور دیکھو گے عین الیقین، یقین کی آنکھ سے. یہاں آنکھ سے کا ترجمہ تو نہیں ہے، عین یہاں دیکھنے ہی کے معنوں میں آیا ہے، یعنی را و آیانا، نون کا آنا یعینو نہیں بمانا دیکھنا استعمال ہوتا، لیکن باب مفعلہ سے تو آتا ہے آیانا یو آیینو، تو گویا کہ یہاں عین وہی معنی دے رہا ہے جو رویت کا ہوتا ہے، یعنی ترونہا رویت الیقین، کیونکہ را اور آیانا باب مفعلہ سے عین کا معنی وہی دیکھنا ہی ہوتا ہے، تو گویا کہ یہاں ہے لترونہا رویت الیقین، عین الیقین یا رویت الیقین ایک ہی بات ہوئی، کہ تم دیکھو گے دیکھنا یقین کا، یعنی یقینی طور پر. صوفیہ پھر عین الیقین اور علم الیقین اور اس کے یقین کے درجات کی بات کرتے ہیں، عالمہ کے ساتھ علم الیقین اور را یرا کے ساتھ رویت الیقین، جاننا حقیقت کا اور دیکھنا حقیقت کا. ثم لتسألن، لتسألن پھر تم ضرور پوچھے جاؤ گے، سوئلا یس آلو، تس آلونا تھا اصل میں، تم پوچھے جاؤ گے، تم سے پوچھا جائے گا. تس آلونا کا نون جو لگا وہ اصل نون تو گر گیا اور باقی رہ گیا تس آلونا، جیسے تراؤنا سے تراونا، اگر یہ تس آلونا ہوتا تو لتس آلونا ہوتا، کیونکہ لام کا پیش ادھر واؤ کا پیش یہ جمع کے سیغے کی علامت ہے. تم سے ضرور پوچھا جائے گا یوم اذن اس دن، عن النعیم نعمت کے بارے میں، نعیم واحد ہی ہوتا ہے لفظ، تم سے اس دن، ان نعیم اگر الف لام لے تو پھر میں نے ہو سکتا ہے ساری نعمتوں کے بارے میں جو تم کو دی گئی تھی الف لام کی وجہ سے، تم سے پھر نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کیسے استعمال کی تھی یا کیا کیا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر، والعصر کا معنی ہے قسم ہے زمانے کے، عصر اور دہر ہم معنی لفظ گنے گئے ہیں، دہر کا لفظ بھی آ گیا ہے حالات علی الانسان حین من الدہر، اور علی عصر، عصر کی ویسے جمع عصور آتی ہے. والعصر قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں ہے. تفسیر وغیرہ تو خیر اس کی بہت کچھ نے سنی پڑھی دیکھی ہوگی، بہت اہم آیتیں ہیں یہ دو تین ہیں ویسے آیتیں تو. خسر، خسران اور خسار، یہ تین لفظ استعمال ہوئے ہیں قرآن کریم میں گھاٹے کے لیے. بنیادی طور پر یہ لفظ تجارت کی ٹرم ہے، یعنی خسر اور خسران اور خسار کا معنی ہے اصل زر کھو بیٹھنا، اس کو کہتے ہیں خسارہ، نفع نہ ہونا بلکہ اصل زر بھی کھو بیٹھنا. تو ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے. اب یہ خسر کس کس پہلو سے ہے وہ تفصیل ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر یہ ایک خسارے سے بچنے کی صورت ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیا. وتواصوا بالحق، تواصا یتواصا، واو سواد یہ سے باب تفاعل ہے یہ بھی، تواصوا آپس میں ایک دوسرے کو وصیت کی، یہ بھی باب تفاعل کی خاصیت ہے مشارکت کی، باہم ایک دوسرے کو وصیت کی. بالحق، تواسی کے بعد بے کا صلہ آتا ہے، وصا کے ساتھ بھی بے آتا ہے، وصا بے قضا و قضا، وصاکم بہذا، اوصا کے ساتھ بھی ویسے، جس جس چیز کی وصیت کی جائے اوصا بے یوں آتا ہے، اوصا بے و وصا بے و تواصوا بے، آپس میں ایک دوسرے کو حق کی، تواسی کی، وصیت کی، کہا کہ حق پہ ثابت قدم رہو. و تواصوا بالصبر، اور باہم ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی یا صبر کی وصیت کی، حکم دیا. صبر کے لفظی معنی ہوتا ہے روکنا اپنے آپ کو. پھر یہ ثابت قدمی کے معنوں میں بھی آتا ہے اور وسیع ٹرم ہے شکر کے مقابلے پر مشکل میں ثابت قدم رہنا. جنگ میں ثابت قدم رہنے کے لیے عرب لوگ صبر کا لفظ استعمال کرتے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل لکل ہمزۃ لمزہ, تباہی ہے ہر ہمزہ لمزہ کے لیے. ہمزہ یا مزو کے میں نے پرک کرنا بھی ہوتا ہے, کوئی سوا وغیرہ مارنا, پھر اس سے تانا دینا کسی کو, یہ میں نے بنتا ہے, اور اس سے اس آدمی کو ہمزۃن کہہ سکتے ہیں. اصل میں یہاں تے مبالغہ کی ہے. ہمزۃن بہت زیادہ اس طرح کی پرکنگ کرنے والا, جیسے خائنۃن کے میں نے ہیں بڑی زیادہ خیانت کرنے والا. تے جو ہے یہ مبالغے کے لیے بھی آتی ہے. ہاں تو ہمزہ بہت زیادہ حمز کرنے والا, اور حمزہ حماز ہم نے ابھی پڑھا تھا, حماز ان بے میں اس کے میں نے بھی وہ, اور ٹرکنگ کے معنوں میں یہ آتا تھا حمزات الشیاطین, شیطان کے وسوسے, وہ بھی ایک طرح کی ٹرکنگ ہے. اسی سے مہماز کا لفظ وہ بنتا ہے گھوڑے کو, جسے ہم اردو میں مہمیز کہتے ہیں. عموماً مہماز ہے عربی لفظ, جوتے کے ساتھ کیل کو بنا ہوتا ہے, وہ گھوڑے کے پسلی میں مارا جاتا ہے, وہ تیز دوڑتا ہے اس طرح سے اس کے پرکنگ کے ذریعے سے. تو ہمزہ کہتے ہیں تانا دینے والے آدمی کو, کیونکہ یہ بھی ایک طرح کے وہ عیب لگانے والا. اور لومزہ اس کے معنی بھی ہیں, تو وہی تانا اور عیب ڈھونڈنا. تانا دینا بھی ہو سکتا ہے, اور عیب چینی کرنا کے معنی زیادہ ہے اس کے, یعنی بیان کرنا کسی کا عیب. قرآن میں آیا تھا ولا تلمزوا انفسکم, اپنے آپ کو عیب نہ لگاؤ, یعنی دوسرے انسانوں اپنے بھائیوں کو. تو لومزہ بھی تے جمع کیا ہے, مبالغہ کی ہے. بہت زیادہ عیب رکھنے والا, بہت زیادہ غیبت یا برائی کرنے والا, دونوں اس کے معنی بنتے ہیں. زبان سے کسی کی برائی کرنا, زبان سے کسی کو تانا دینا, تو بہت زیادہ تانا اور بہت زیادہ برائی کرنے والا کسی دوسرے کی پیٹھ پیچھے مراد ہو, اس کے لیے ویسے لفظ تو غیبت آتا ہے, لیکن منہ پر بھی برائی بیان کرنا, کہنا برا بھلا, اس کے لیے بھی آ سکتا ہے. تو ہر وہ آدمی جو کہ بہت زیادہ عیب چینی اور عیب جوئی کرنے والا ہے اور عیب بیان کرنے والا ہے دوسروں کے, یعنی اس کے لیے بڑی تباہی ہے. اب یہ عادت دوسروں کو ہر وقت تنقید ہی کرتے رہنا, ہر وقت تمزی کرتے رہنا, عموماً یہ عادت اس کی ہوتی ہے. آگے قرآن نے بیان کیا اللذی جمع اعمالاً, یہ ہو سکتا ہے کہ مکے کی سوسائٹی کے بعض پرٹیکولر آدمیوں کی طرف اشارہ ہو, جیسے سورۃ قلم میں آیا تھا ولا تطیعوا کل مہین حماز مشاء وغیرہ, وہی بات, وہ حماز مشاء بنمیم والے میں نے ہیں یہاں. الذی جمع مالاً, وہ جس نے کہ مال اکٹھا کیا, وعددہ اور اس کو گن گن کے رکھا, عددہ یعددہ گنتی کرنا, عددہ یعد میں نے گننا, اور عددہ گنتی کرنا کسی چیز کو, بلکہ گن گن کے رکھنا, گن گن کے رکھا اس کو. یحسب, گمان وہ یہ کرتا ہے, انا کہ مالہ اخلدہ, یہ مالہ اکٹھا لفظ ہے مال کے, انا کا اسم ہے مال, نصب میں آیا ہے انا مالہ, یہ سوالیہ نہیں ہے مالہ اس کو کیا ہوا ہے, بلکہ مال کے ساتھ ضمیر لگی ہوئی ہے. ان مالہ, کہ بے شک اس کا مال, اخلدہ اس کو ہمیشگی بخشے گا. اخلدہ یخلدو, اخلاد کے معنی ہوتے خلود بخشنا, ہمیشہ کی زندگی دینا یا دوام بخشنا, اس کا مال اس کو دوام بخشے گا. اور اخلدہ کے ساتھ الہ کا صلہ ہے, تو اس کے معنی ہوتے چمٹ جانا, کسی چیز کو نہ چھوڑنا. قرآن میں آیا تھا ولکنہ اخلدہ الی الارض, لیکن وہ تو زمین سے ہی چمٹ گیا. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض, تو اخلد یخلد کے اصل معنی خلود بخشنا, دوام دینا. وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کو دوام دے گا, ہمیشہ رکھے گا زندہ یا کچھ. یہ تو شاید کوئی نہیں سمجھتا کہ مال زیادہ ہو تو میں مروں گا نہیں. اخلاد کے اور معنی بھی مال کی بنا پر ہو سکتے ہیں. کلا لینبذن فی الحطمہ, بلکہ لکھنے والا تو عیسائی ہے اور کتاب لکھی ہے اسلامک آرٹ پر, برخاست, یہ عجیب سا جرمن نام ہے اس کی کتاب ہے, वर्क हार्ड या कुछ, तो उसमें एक चैप्टर है मज़ोला, ये जो मज़ोलियम होते हैं मकबरे वगैरह, इस पे उसने मुसलमानों के मशहूर मकबरों का फिर उस चैप्टर में जिक्र किया। तो पहले तो इब्तदान वो ये कहता है कि ये बड़ी अजीब बात है कि इस्लाम में ये मकबरे वगैरह आना, इस लिहाज से स्ट्रेंज दिखाई देता है कि इस्लाम कोई कब्रों वालों की रेवरेंस वगैरह की कोई तालीम नहीं देता, यानी वो ईसाई चैप्टर शुरू इससे करता है, इस्लाम में ये कोई तालीम नहीं है, ईसाइत में तो है लेकिन इस्लाम में कब्रों की रेवरेंस का कोई नहीं जिक्र, फिर ये मज़ोले और ये क्यों बन गए। उसने फिर वो ये कहता है कि बादशाह चूँकि बनाते थे अपने वो दवाम और ताकि उनका नाम ज़िंदा रहे, तो लोगों ने कहा अगर ये ज़िंदा रहते हैं तो फिर हम बुज़ुर्गों को क्यों ना ज़िंदा करें, उनके मकबरे तामीर कर दें, गोया कि एक दवाम बख्शने वाली ये भी दायमी नाम रखने वाली बात बनती है। तो कल्ला लयुम वज़न फिल खुतमा, हरगिज़ नहीं बल्कि लयुम वज़न ना, वो ज़रूर फेंका जाएगा, नाबाज़ा यम बोजो फेंक देना, नाबाजू हो बारा आजूहूर हिम पड़ा था उन्होंने फेंक दिया, तो नाबाजा यम बोजो और नोबेजा युम बाजो, फिर युम बाजो से युम बजन्ना, जाल की जबर है वाहिद का सीगा है, जुन्ना होता तो जमा होता या जमा होता तो जुन्ना होता, लयुम बजन्ना वो फेंका जाएगा, फिल हुतमा हुतमा में। अब हुतमा क्या चीज़ है, हतम यहतिमु का मैंने होता है पीस डालना रगड़ देना, और हतम यहतिमु वैसे कुरान में ये वर्ब नहीं इस्तेमाल हुआ, तो हुतमा के मायने बनते हैं उसी तरह हुमाजा, ये एक वजन है इसम सिफत का गोया के फ़ुआला, जैसे हुमाजा तुन लोमाजा तुन हुतमा तुन और बहुत से इस तरह से लफ्ज़ बनते हैं, और इनका मायने होता है मुबालगे के साथ, या हुतमा का मायने होगा ज़ोर से पीस डालने वाले या बकसरत पीस डालने वाले। वमा अदरा कमल हुतमा, और तू क्या जाने कि वो हुतमा है क्या चीज़, ये दो रख के नामों में से एक है, लेकिन वो हमारे एक दोस्त थे यानी यूसुफ जिब्रील यहाँ आया करते थे, जेलम के कोई थे, उन्होंने कोई किताब विताब भी लिखी है, डिपार्टमेंट में आया करते थे, उनकी एक ख़ास थ्योरी थी कि वो बस कहते थे हुतमा से मुराद एटम है, इतफाक़ से उसकी सौती मुनासबत भी है, एटम और हुतम मिलते सिलसिलते लफ्ज है, और एटम की सारी तबाही भी उसको पीसने से ही हुई है ना, कि वो आगे ज़र्रा जो है वो तो नहीं पीसा जा सकता था ना, तो फिर जब एटम को रगड़ा लगा तो उसने फिर सारी दुनिया को रगड़ा लगा दिया, तो वो कहते थे बहरहाल उसमें पीसने का मायना है, ये अजीब बात है, तो ज़र्रे के स्प्लिट करने से ही वो सारी चीज़ हुई है। तो हाँ हाँ एटम में फेंके जाएंगे खुदा जाने, बहरहाल मायना तो रगड़ा लगाने वाली चीज़ है। तू क्या जाने हुतमा क्या है, कुरान करीम उसका जवाब देता है नारुल्लाहिल मूक़दा, वो अल्लाह की भड़काई हुई आग है, यानी नार की सिफत है मूक़दा, औक़दा यू के दो जलाना, एक आदम मूक़द जलाने वाला और मूक़द जलाई हुई भड़काई हुई, वाक़ाफ दाल मादे से, वो तो अल्लाह की आग है, भड़काई हुई आग है अल्लाह की, नाल अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़दा, और वो ऐसी है अल्लती जो के तत्तलिउ चढ़ जाती है या नमूदार होती है, इत्तला अला, ये बाबे इफ्तिआल है, इत्तला यत्तलिउ, फिर ते तोए में बदल गई और इस तरह तोए इत्तला बन गया, इसके बाद अमूमन अला का सिला आता है, इत्तला अला फला चीज पर वो तुलु पजीर हुआ, असल तो मैंने है ऊपर चढ़ा और उसे देखा, तो चढ़ जाती है या गालिब आती है, इन्होंने तर्जमा किया, इसीलिए वो 23वें पारे में आया था ना, इत हल अन तुम मुत्तलिउन, क्या तुम उनको देखना चाहते हो, तो वो उसने ऊपर से देखा, तो इत्तला अला का मैंने ऊपर से किसी चीज को देखना, तो वो चढ़ जाती है, यूं कर ले तर्जमा तत्तलिउ, या नमूदार होती है ऊपर अफ़ेदा दिलों के, वो तो नमूदार होती है ऊपर दिलों के, अफ़ेदा फवाद की जमा है, दिलों पर चढ़ जाती है या दिलों पर नमूदार होती है। अब इस कैफियत को अल्लाह बेहतर जानता है, ये दिलों पर चढ़ जाना यानी खौफ उसका जो है वो मुराद हो, کیونکہ یہ ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ یہ جن کو جو جل مرتے ہیں نا لوگ, یہاں ہمارے ہاں ایک لڑکے نے خودکشی کی تھی اچھرے میں ایک دفعہ, تو مجھے وہ ڈاکٹر سے سننے کا معلوم ہے, وہ سارا جلا نہیں تھا لیکن مر گیا تھا, اوپر مکان پہ چڑھ کے اس نے آگ لگا لی اپنے آپ کو, اور پھر دروازے کی طرف بھاگا کے نکلوں لیکن وہیں دروازے پر ہی گر گیا. خیر اس کو پھر جب نکالا تو وہ مر چکا تھا, حالانکہ سارا جل کے خاک نہیں ہوا تھا. تو بھائی وہ کیسے مر گیا؟ تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بعض دفعہ جب آگ لگتی تو شاک سے مرتا ہے آدمی, اتنا وہ آگ سے جل کر مرنا تو بعد کی سٹیج ہے نا, وہ جب آگ آتی ہے تو پھر بعض دفعہ اس کو شاک ایسا پہنچتا ہے کہ اس سے مر جاتا ہے. اب یہ تتل والا لا فائدہ, کوئی ایسی خوفناک آگ جو کہ شاک پہنچانے والی ہوگی, اس طرح کا کوئی معنی ہو اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن اس کا دلوں پر چڑھ جانا وہ شاک ہی کے والے معنی گوا کے رکھتا ہے اپنے اندر. انہا علیہم موصدتن, شاک کی بھی یہ بات ہے نا کہ ایٹم کا یوں ہی آ جائے کہ یہ ایٹم چل گئے, خیال میں اس کی دہشت سے ہی مر جائیں گے لوگ جو اس کی بنی ہوئی ہے جو اس کے پہنچنے سے پہلے ہی. تو انہا علیہم موصدتن, بے شک وہ ان کے اوپر بند کی ہوئی ہوگی. انہا کی ضمیر آگ کے لیے ہے, موصدتن علیہم, انا کی کا اسم ہا اور خبر موصدتن ہے. یہ کل بھی لفظ آیا تھا الف صاد دال سے باب افعال میں آتا ہے, آ صاد البابا, اس نے دروازہ بند کر دیا, فہو موصدن, وہ جو بند کرنے والا ہوگا. لفظ تو ہوا موصد, پڑھ سکتے ہیں موصد کیونکہ واو کے پہلے پیش ہے, تو موصدتن, اس کو موصدہ پڑھنا درست ہوگا عربی میں جیسے, یعنی جائز ہوگا, ضروری نہیں. تو بند کی ہوئی ہے مفعول کا صیغہ ہے, یہاں تو لکھا ہوا, وہ قراءتوں میں ویسے موصدہ پڑھا گیا ہے. ہاں قاریوں کے تو اپنے ہوتے ہیں نا, یہ نہیں معلوم کہ وہ سات قراءتوں میں ہے, کیونکہ جو اعراب والے ہوتے ہیں یہ تو ساری شاذ اور سب کچھ لکھ دیتے ہیں. موصدتن بند کی ہوئی ہوگی, فی عمدن, اور یہ موصدہ بھی اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن وہ ایٹم کی کہتے ہیں کہ وہ اوپر سے ڈھانپ لیتی ہے آگے کے ایریے کو, پھر اوپر سے نیچے آتی ہے گویا کہ, اور ہر چیز کو وہ رگڑ دیتی ہے گویا کہ, اوپر اس کا ہوتا ہے ایک چھتری سی بن جاتی ہے, پھر وہ چھتری سے نیچے ریڈیشن آتی ہے. ہاں وہ اس کے اندر یعنی جو چیز ہے وہ پتہ نہیں ہیلیم یا کیا کہلاتا ہے, ہاں ہیلیم, ہیلیم یہ کہتے ہیں کیا,
تو
اللہ بہتر جانتا ہے جی, آگ کے تو اللہ میاں نے کچھ اسپیشل ہی بنائی ہے. فی عمد ممددہ, یہ بھی ایک عجیب لفظ ہے, عمد جمع ہے عماد کی, عماد میں نے ستون, اور آمد واحد نہیں ہے, پلورل ہے, یاد رکھیے, کیونکہ آگے اس کی صفت ممددہ کھینچے ہوئے, مدہ یمد اور ممدد, مددہ یمدد, ممددن کھینچنا اور ممدد کھینچا ہوا, تو وہ تو ایسے ستونوں میں ہوگی جو اوپر کھینچے گئے ہیں, یعنی بلند ستونوں میں. اب یہ بھی جو اس کی مشروم شیپ وہ بناتے ہیں ایٹم کی, وہ بھی ایک ستون سا ہی جاتا ہے اور پھر اوپر کو پھٹتا ہے, وہ جو عام اس کے ایٹم کی بنتی ہے شکل وہ چھتری سی بنتی ہے. آمد کا لفظ اس کی ڈسکرپشن بھی کوئی دیتا ہے, نہیں اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن بظاہر جو ہے یہ تتلے والا لافدہ پیس ڈالنا, آمد ممدہ اوپر سے بند ہونا, یہ ساری کیفیت تو ایسی ہے, خدا جانے وہ کوئی اصل عذاب اور ہی ہو اور یہ اس کا صرف ایک نمونہ ہو. اچھا جی, ہاں وہ چار سال کیا یہ تو کچھ پتہ نہیں, کہ کل صبح سے پہلے بھی ہو سکتی ہے, اس وقت سٹیج تو سیٹ ہے نا ساری, کون کہہ سکتا ہے کیا ہوگا. یہ آپ تو صرف اس لیے ڈر رہے ہیں کہ وہ مٹے تو ہم بھی نہیں رہیں گے, بس ڈر یہ ہے. وہ کہتے ہیں نا کورو پانڈو کی جنگ, بلا عالم اصل کیا ہے, ہندوؤں کے مہا بھارت کی جنگ کا ذکر آتا ہے, تو وہ کوئی بہت بڑی جنگ تھی انڈیا کی جس میں وہ راجوں نے, تو کہتے ہیں کہ جب وہ جیت گئے تو 18 آدمی سارے تھے جن پر حکومت, 18 آدمی باقی بچے تھے، لہذا وہ بھی جنگلوں میں چلے گئے، سادھو فقیر بن گئے کہ اب کچھ راہ تو ہے نہیں، حکومت کس پہ کرنی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل. کیا تو نے نہیں دیکھا، یعنی کیا تجھے معلوم نہیں ہے، کیونکہ یہاں رویت عینی مراد نہیں ہے سوائے اس کے کہ بریلوی حضرات یہ معنی کرتے ہیں. یہ مولوی قطب الدین صاحب کی ایک تقریر میں ہم نے اس میں وقت، ہمیں تو نہیں معلوم ہوتے تھے یہ ترکیب ناوی وغیرہ، لیکن یہ تمہارے طاہر قادری کے دادا استاد تھے، اور ہمارے چک کے ساتھ ان کا مدرسہ ہے، مولوی وہ تھے تو پنجابی کے بڑے اچھے مقرر تھے، زبردست مقرر بلکہ کہنا چاہیے پنجابی کے مگر. تو وہ جنگ کی پنجابی میں اس طرح ٹھیٹھ محاورے اور ٹھیٹھ بیت، اور وہ اس لحاظ سے بڑے پاپولر مقرر تھے. تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ دیکھو جی، اللہ کے رسول کو کہا گیا کیا تو نے اصحاب الفیل کا معاملہ نہیں دیکھا، وہ تو پیدا ہونے سے پہلے بھی دیکھ رہے تھے. بہرحال قرآن کی دوسری آیتیں، یہ تاویل کی غلط بات ہے، ورنہ علم ترا کہ میں نے، کیونکہ غیر محسوس چیزوں کے بارے میں آیا ہے، علم ترا ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ رویت عینی پر تو منحصر نہیں ہے. کیا تو نے نہیں دیکھا، یا یعنی کیا تو نہیں جانتا، کیف فعل، کیسے کیا معاملہ، یعنی رب کا، تیرے رب نے، بے اصحاب الفیل، فعل بے قضا بے فلان، اس کے ساتھ معاملہ کیا، کیسا معاملہ کیا تیرے رب نے، بے اصحاب الفیل، ہاتھی والوں پر، ہاتھی والوں کے ساتھ. فیل عربی میں شاید جمع فیلتن آتی ہے، ہاتھی کے لیے لفظ ہے، اصحاب الفیل ہاتھی والے. عرب میں ہاتھی نہیں ہوتا ہے، ایسے کوئی جنگلات نہیں ہیں جو کہ جہاں عرب میں ہاتھی ہوتا ہے. شیروں کا بھی ذکر عربی شیروں میں پایا جاتا ہے، بلکہ مشہور شیروں کے جنگلوں کا ذکر آتا ہے عربی شیروں میں. آج کل وہ ہیں شیر وہاں یا نہیں، لیکن یہ کہ تھوڑا سا سمندر کا فاصلہ ہے. کسی زمانے میں اگر جغرافیہ والوں کی بات ٹھیک ہے کہ یہ اصل میں افریقہ اور یہ ایک ہی تھا علاقہ، پھر درمیان میں بحیرہ کلزم اور رفت سی پیدا ہوئی، بلکہ پہاڑی بناوٹ تو جو افریقہ کی چلتی ہے وہی ادھر یمن کی طرف آتی ہے، تو وہ اس طرف تو جنگل میں عام، افریقہ میں تو ہاتھی جنگ شیر وغیرہ سب کچھ ہیں، ادھر بھی ہوئے ہو. تو یہ ہاتھی لائے تھے وہ حبشہ کے آدمی، کیونکہ ادھر ہاتھی افریقہ میں ہوتے ہیں، اور اس کو غالباً معلوم ہوتا ہے وہ، یہ ہندوستان میں بھی پڑھا ہے کہ یہاں بھی ہاتھی کو ڈیفینس وغیرہ فوج وغیرہ کے لیے استعمال کرتے تھے. ادھر پنجاب میں تو ہاتھی نہیں ہوتے، لیکن راجہ پورس کے ہاتھیوں کا ذکر پتہ چلتا ہے. بہرحال ہاتھی سے دوسرے کام جنوبی اور مشرقی ہندوستان میں تو لیے جاتے ہیں. تو یہ وہ لوگ لائے تھے، اور ان کا قصہ مشہور ہے ابراہ کا، ان کو اصحاب الفیل کہا گیا، ان کے ساتھ شاید اور ہاتھی بھی ہوں، لیکن یہ کہ ایک ہاتھی پر وہ ضرور سوار ہو کر آئے تھے، اور یہ کہ ان کا ارادہ تھا کہ یہ ہاتھی کام دے گا کعبہ کو گرانے کا، اسے گراوایا جائے گا. پھر وہ جس طرح سے ہٹ گئے، ابھی منا میں بھی نہیں پہنچے تھے کہ بھائی، یعنی مشرق کی طرف سے آئے تھے، عرفات سے آگے کچھ مکہ کے قریب پہنچ گئے تھے، بلکہ وہ جگہ ہیں وہاں کہتے ہیں کہ اس جگہ ان کی ہلاکت ہوئی تھی، مزدلفہ اور عرفات کے درمیان کچھ جگہ ہے، اس میں کہا بھی جاتا ہے کہ حاجی ادھر سے نہ گزرے، علاقہ ہے ممنوع سا. تو اوپر سے یہ آئے تھے، پھر وہاں ان پہ جو گزری سو گزری، اس کی طرف اشارہ ہے. اصحاب الفیل ہاتھی والے، یہ وہ ابرہ اور اس کی فوج مراد ہے. الم یجعل قیدہم فی تضلیل، کیا نہیں بنایا اس نے، یعنی اللہ نے، یجعل کا فاعل ضمیر فاعل اللہ کے لیے ہے، قیدہم ان کی تدبیر کو، ہم اصحاب الفیل کے لیے ہے، کیا اللہ نے نہ بنا دی ان کی تدبیر، فی تضلیل، دلل یضلل تدلیلا، بھٹکا دینا، اصلی معنی تو ہوتا ہے ادل یضل، بھٹکانا، اور ضلل یضلل ہلاک کر دینا، برباد کر دینا کے معنی میں آتا ہے. فرق یہ پڑتا ہے باب افعال میں آئے، اضل یضل گمراہ کرنا، بھٹکا دینا، دلل یضلل بے فائدہ کر دینا. قرآن میں آتا ہے نا اذا ضللنا فی الارض، غائب ہو جانا، مٹ جانا، تو اس سے تضلیل مٹا دینا، تو ان کی مکر کو مٹا دینے میں نہ بنا دیا، فی تضلیل، یعنی الم یجعل قیدہم مضللا، یوں لفظ آنا تھا نا مضللا، تو وہ بنا دیا فی تضلیل، مصدر لایا، تضلیل میں ڈال دیا ان کے مکر کو، یعنی بیکار کر دیا، ہلاک کر دیا، ضائع کر دیا ان کی تدبیر کو. وارسل علیہم، اور بھیجے ان کے اوپر، ہم کی ضمیر بھی اصحاب فیل کے لیے آئی ہے، اور ارسلہ کی ضمیر فاعل اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، طیرن پرندے، طیرن جمع کا ہے اس میں، واحد کو طیر نہیں کہتے، ایک پرندے کو طائر کہتے ہیں، اور طیر سب پرندوں پہ بولا جاتا ہے مجموعی طور پر، ویسے طیر کی جمع طیور بھی آتی ہے، لیکن طیر اسم جنس کے طور پر سارے پرندوں پہ بولا جاتا ہے، تو پرندے بھیجے یا کچھ پرندے، یعنی خاص جنس کے معنی میں ہے، ان معنوں میں کچھ، یا جمع کے معنوں میں کہ ساری دنیا کے پرندے نہیں تھے، اگر یوں ہوتا وارسل علیہم الطیرا پھر اس کے معنی وہ دوسرے ہو جاتے کہ خاص طرح کے پرندے کی پوری نو تھی یا کچھ، یا پورے پرندے دنیا کے ابابیلا حال ہے، بعض کہتے ہیں اس کی واحد کوئی نہیں، ابن خالوہ نے اور بھی اس طرح سے یعنی لفظ لیے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ اس کی واحد ہے ابول، اور کوئی کہتا ہے ابال ہے واحد، بہرحال اس کے معنی جھنڈ کے جھنڈ ہیں، اور یہاں یہ حال آیا ہے جھنڈ کے جھنڈ ہوتے ہوئے بھیجے پرندے، تیرن کا حال ہے ابابیلا، یہ اس طرح غیر منصرف ہی آتا ہے، جھنڈ کے جھنڈ ہوتے ہوئے یا بنا کر، یوں کہہ لیجئے اگر ابابیلا ارسلہ کا معنی حال تو پھر بنا کر، یا تیرن ہوتے ہوئے، یہ ابابیل پرندے کا نام نہیں ہے، یاد رکھیے، جاؤ ابابیلا وہ جھنڈ کے جھنڈ آئے، یعنی ایک جھنڈ کے پیچھے دوسرا جھنڈ، ایک فوج کے پیچھے دوسری فوج، تو بھیجے ہم نے پرندے ان پر کچھ فوج در فوج، یا جھنڈ کے بعد جھنڈ ہوتے ہوئے، یعنی ایک جھنڈ آ رہا تھا پھر دوسرا آ رہا تھا پھر تیسرا آ رہا تھا، یہ معنی بنے گا ابابیلا کا، ترمیہم وہ پرندے ان کو مار رہے تھے، رما یرمی پھینکنا، تیر پھینکنا، اور کوئی چیز پتھر پھینکنا، یعنی اس کا نشانہ بنانا، ترمیہم وہ ان کو مار رہے تھے، رما کے بعد بے آتا ہے، مثلا سیدھا آپ نے فقرہ پڑھا تھا، رمل کلبا بالحجر، اس نے پتھر مارا کتے کو، رمل کلبا مفعول تو آئے گا نا کلبا، اور جو پتھر مارنا ہے، یا مثلا بسہم تیر مارا تو پھر رما ہو بسہم یوں آئے گا، تو وہ بے حجارہ پہ آیا ہے، مارتے تھے ان کو پتھروں کے ساتھ، اردو میں ترجمہ کریں گے مارتے تھے ان کو پتھر، بے کا ترجمہ نہیں ہوگا، جیسے آپ رمل کلب بل حجر میں کہتے ہیں کتے کو پتھر مارا، حجارہ جمع ہے حجر کی، پتھر مارتے تھے، اور یہ پتھر تھے، اس کا بیان ہے من سجیل، سجیل کی قسم کے، حجارہ تو معنی واضح ہے، لیکن یہ گویا کہ پہاڑوں کے پتھر نہیں تھے، من سجیل، سجیل کی طرح کہتے، اب سجیل میں وہ شکل میں تھے یا چوٹ مارنے میں، سجیل کہتے ہیں مٹی کی گولیاں جو آگ میں گرم کر کے پختہ کی گئی ہو، اسے کہتے ہیں سجیل اصل میں، ہاں یہ ہے ہی فارسی لفظ ہے سنگ گل، مٹی کا پتھر، اس سے عربی لفظ بنا ہے سجیل، اب یہ اس زمانے میں تو یہ تو نہیں تھا، لیکن یہ کہ جب پہلے پہلے بندوق چلی تو غالباً گولیاں اسی قسم کی ہوتی تھی، ہاں قلعے میں ہیں موجود، ہاں غلیل تو پھینکنے والی چیز ہے نا، اچھا غلولہ یا غلولہ اس کو کہتے ہوں، یہ شروع میں چونکہ یہی تھے اس لیے یہ مسئلے میں بھی اختلاف ہوا تھا نا کہ بندوق کا شکار حلال ہے یا حرام ہے، تو اس زمانے میں چونکہ وہ گولی ایسی تھی کہ وہ چوٹ سے مار دیتی تھی، تو وہ کہتے تھے کہ یہ جانور حلال نہیں ہے، چھرے والے نہیں ہوتی تھی نا، زخم نہیں کرتی تھی، تو چنانچہ بندوق کے شکار کو وہ گنا گیا موقوزہ کے حکم کے تحت، سورۃ مائدہ میں آیا، جن لوگوں نے کہا نا کہ بندوق کا شکار حرام ہے حلال نہیں، وہ اس وجہ سے اس زمانے میں تھا، اب تو خیر وہ پار کر دیتے ہیں، ہاں تو تیر کا حلال سمجھتے تھے کہ وہ خون نکالتا ہے، اور یہ چوٹ کے معنوں میں آ گیا نا، کیونکہ موقوزہ کا حکم تو واضح ہے قرآن مجید میں، تو یہ ان پر مارتے تھے پتھر جو کہ سجیل کی قسم کے تھے، یعنی ایسی گولیاں سی تھیں جو ان کو لگتی تھیں، کیونکہ حجارہ تو ویسے بھی اور قسم کے پتھر بھی ہو سکتے ہیں، جیسے کوئی خشت باری ہو رہی ہو، فجعلہم کعصف معقول، پس اس نے بنا دیا ان کو، جعالہ کی ضمیر فاعل اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، پرندوں کے لیے نہیں ہے، ان کو بنا دیا یعنی اصحاب فیل کو بنا دیا، کعصف معقول، عصف کہتے ہیں توڑی یا بھوسے کو، اور معقول کھایا ہوا، جیسے بھوسا یا تبن خشک کو کہتے ہیں, اور عصف بھی توڑی ہے, اس کا معنی ہم اردو میں تو کر سکتے ہیں, بھس توڑی, معقول کھایا ہوا. اس سے مراد یہ ہے کہ جانور جو توڑی وغیرہ کو کھا کے منہ سے پھینک دیتا ہے نا, اس کے لیے لفظ عصف آیا معقول. یہ اس کو پنجابی میں تو ہم کہتے ہیں اگیلے کرنا, پنجابی میں بعض دفعہ وہ چبا چبا کے جانور پھینک دیتا ہے اسے باہر, دانتوں کی کوئی تکلیف ہوتی ہے یا کیا, تو اس کے کھائے ہوئے کے مانند, یعنی وہ بالکل جیسے بیکار چیز یا ایسے ہلاک کر دیا کہ جیسے اس کو نہیں معقول. نہیں اصف تو جانور کے لیے شاہ صاحب نے کیا اسی لیے ہے کہ باقی ماندہ بعد از خوردن دواب, جانور جب کھاتے ہیں تو پھر جو پڑا ہوتا ہے اس کو گویا کہ چبا کے پھینکا ہوا, ان معنوں میں کیا بالکل ان کو ہلاک کر دیا, اور اصف معقول ایک ترکیب بتائی. اب یہ اس میں واقعہ تو بڑا مشہور ہے, اور جنہوں نے معجزے کا انکار کیا انہوں نے کہا جی ان پہ وہ مرض سمال پاکس تھی اور اس کی وجہ سے ہوئے, لیکن یہ حجارہ اور ترمی اور تیر اور یہ ساری باتیں بتاتی ہیں کہ یہ کوئی غیر معمولی واقعہ تھا. عرب میں پھر یہ مشہور بھی اسی طرح سے ہوا, تو سارے عرب میں اور جو ان کی ہسٹری, اور یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کچھ چند مہینے پہلے کا ہے, تو وہ ساری داستان جو ہے اس کو جھٹلانا اس لیے 1300 سال بعد کہ یہ ہو نہیں سکتا, جن لوگوں نے دیکھا اور کیا اور کافر بھی اس میں شامل, وہ تو کافر ہی تھے لیکن انہوں نے یہ سارا واقعہ دیکھا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صورت کے نازل ہونے کے وقت تک تو بہت سے لوگ ایسے بھی موجود تھے جنہوں نے وہ واقعہ خود دیکھا تھا اور سنا تھا, یا خود دیکھا تھا یا دیکھنے والوں سے سنا تھا, اس لیے اس کو خامخواہ غلط قرار دینا یہ ہم تو درست نہیں سمجھتے. اگر کوئی بہت پہلے کا واقعہ ہوتا تو تاویل کی بات بھی ہوتی, یہاں تک کہ ان مقامات کو محفوظ کیا, یعنی موجود ہے کہ یہاں ہاتھی یا اس علاقے میں وہ فوج پر وہ ساری چیز ہوئی تھی, تو عرفات کی طرف سے تو وہ پہنچ گئے تھے مکہ تک, منا سے پیر پہلے بس ان کا ستیہ ناس ہو گیا, وہیں سے واپس بھاگے تھے. اس کے بعد میرے خیال میں 6-7 میل فاصلہ مکہ رہ جاتا ہے یا 10 میل جہاں تک وہ پہنچ گئے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. اب یہ لام سے یہ سورت شروع ہوتی ہے, بڑی عجیب بات ہے, لام زین لے میں نے تو ہوتا ہے کے لیے, کے لیے سے تو تقاضا یہ ہے کہ پہلے کوئی عبارت آ رہی ہو یہ اس مقصد کے لیے, اس وجہ سے بعض نے تو کہا کہ یہ سورت ملتی جلتی ہے, ایک ہی ہے پچھلی سورت کے ساتھ, اس کا مضمون ملتا ہے کہ یہ ہم نے خانہ کعبہ کو بچانے کے لیے اصحاب الفیل کا یہ جو تباہی ان پہ آئی یہ تھی لإيلاف قریش, قریش کو الفت دلانے کے لیے, یوں بھی معنی پیچھے کے ساتھ بھی بنتا ہے, اور یا پھر آگے فلیعبدو کے ساتھ ہے اس کا تعلق. إيلاف آلہ یا آلہ فیولف إيلافاً, الفت دلانا مانوس کرنا, یہ ورب تو آپ پڑھ ہی چکے ہیں, لإيلاف قریش, قریش کی الفت دلانے کے لیے, إيلافهم پھر اس کا بدل ہے, ان کو الفت دلانا, قریش قبیلے کا نام ہے قاف ریشین سے, اور یہ کہ لفظ بنا کس طرح سے, بعض کہتے ہیں یہ لفظ قویرش تھا پھر واو کو گرا دیا, بہرحال قرشا کہ میں نے شاید اکٹھا کرنا بھی ہوتا ہے, قریش قصی کے ماتحت اکٹھے ہوئے تھے مکہ میں, تو اس وقت سے اس قبیلے کا نام قریش پڑا ہے, اور بھی کوئی معنی, کوئی جانور مچھلی وغیرہ کو سمندر میں ہوتی ہے اس کو قرش کہتے ہیں, اس لیے طاقتور کے معنوں میں قریش کا لفظ ہے, لیکن یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ قصی نے جب مکہ پر قبضہ کیا تو اس وقت سے پھر ان کی اولاد جو ہے وہ زیادہ اس نام سے مشہور ہوئی ہے. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف, ان کو الفت دلانا, إيلاف قريش یعنی إيلافهم ان کو الفت دلانا, وہی فیض ادھر بھی زیر آئی ہے لإيلاف قريش اے لإيلافهم, کیونکہ بدل ہے نا پہلے إيلاف کا, اسی طرح مجرور آیا ہے. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف, لیکن مصدر نے رحلت کو نصب دی ہے, یعنی آلفنا قريش وَآلَفْنَاهُمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ, اس کے آلفہ کے دو مفعول ہوتے ہیں, اس کو الفت دلائی فلان چیز سے الفت دلائی, جس کو الفت دلائی وہ بھی مفعول، جس چیز سے الفت دلائی مانوس کیا وہ بھی مفعول ہوتا ہے. تو آلفناہم رحلت الشتاء والصیف، سردیوں اور گرمیوں کا سفر سے، سردیوں اور گرمیوں کے سفر کی الفت کی خاطر. شتاء گرمی کو کہتے ہیں، مادہ اس کا شین تے واو ہے. شتا یشتو کے معنی ہوتا ہے گرمیاں گزارنا کسی جگہ. مثلا اگر کہنا ہو کہ ہم گرمیاں مری میں گزاریں گے تو عربی میں ترجمہ ہوگا نشتو فی مری مثلا، یا مری بھی کہہ دیتے ہیں فی بھی کہہ دیتے ہیں. صیف جو ہے وہ گرمی کا موسم ہے اور شتا سردی کا موسم ہے. میں الٹا میں نے کر گیا تھا، شتا سردی کے موسم کو کہتے ہیں. ہاں یہ صیف سے تو نس استفا یستف بنتا ہے، سردیاں گزارنا. یہ ورب یوں استعمال ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں مثلا گرمیوں میں سردیوں پہ جاتے ہیں نا بادشاہ، جو سردیوں میں بعض جگہوں پہ رہتے تھے سردیاں گزارنے کے لیے نیچے آ جاتے تھے میدانی علاقوں میں، جیسے ہی آپ کے پٹھان پاوندے آتے تھے. ہاں اس طرح سے وہ پھر شتا یشتو، اس کا تو ورب ثلاثی استعمال ہوتا ہے سردیاں گزارنا. جو یہ صیف ہے یہ باب افتعال میں افتعال سے آتا ہے، استاف یستاف یعنی گرمی کسی جگہ گزارنا. استاف توئے سے بنے گا نا، کیونکہ باب افتعال سے آئے گا نا استعیفا، پھر استعیفا کی تیگ بھی توئے میں بدل جائے گی اور یوں بنے گا استاف یستاف، میں نے گرمیاں گزارنا کسی جگہ ٹھنڈی جگہ پر. اور شتا یشتو کسی علاقے میں گرم علاقے میں آ کے سردی گزارنا. شتا میں نے سردی اور صیف میں نے گرمی.
سر اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ کسی اور علاقے میں جا کر سردی یا گرمی گزارنا؟
نہیں،
یا
اپنے
ہی علاقے میں سردی یا گرمی گزارنا؟ بھائی
یہ تو ہر شخص تو نہیں کرتا، یا تو بادشاہ کرے.
نہیں
ایران کے بادشاہ اس طرح کیا کرتے تھے کہ اوپر ہمدان.
اس کے معنی میں یہ چیز ہے
نہیں، اگر ورب آئے تو، ورب آئے تو یہ معنی آئے گا نا، سردیاں گزارنا گرمیاں گزارنا یہ تو معنی آتا ہے نا کسی، کیونکہ خانہ بداش لوگ بھی موسم کے لحاظ سے بدل لیتے ہوں گے اپنے ایریا
میں.
گزارتا تو ہے ہی، تو پھر اس صورت میں یہ آئے گا کہ سردیاں آ گئیں، یعنی سردیوں میں داخل ہوا. شتا یشتو سردیوں میں داخل ہوا، اس وہ جس جگہ تھا وہاں وہ سردی آ گئی، ان معنوں میں آئے گا. لیکن سردیاں گزارنا کسی جگہ پر اور گرمیاں گزارنا کسی جگہ پر، اس کے لیے ورب آتا ہے. بلکہ یہ جو ملک ہیں ٹھنڈے جگہ جہاں ہیں وہ اپنے ٹورسٹ میں یہ مستاف استاف استاف سے ہی وہ مستاف بنے گا نا اسم مفعول، یعنی وہ اپنے مستاف کے بارے میں پمفلیٹ چھاپتے ہیں کہ ہمارے گرمیاں گزارنے کے کون سے ٹھکانے یا ریزورٹ ہیں. تو یہ شتا صیف کا ان کا سفر کہتے ہیں کہ یہ یمن کی طرف ایک سفر کرتے تھے، ایک شام کی طرف. یمن کی طرف سفر غالباً ان کا سردیوں میں ہوتا تھا، کیونکہ جتنے جنوب کو جائیں پھر گرمی بڑھتی چلی جاتی ہے. گرمیوں میں شاید اوپر جاتے تھے کیونکہ اوپر ٹھنڈ ہو جاتی ہوگی. تو بہرحال شام اور یمن کا سفر مراد ہے سردیوں گرمیوں میں. ایک ریلت ان کی سردی کے موسم میں ادھر ہوتی تھی، ادھر سال میں عموماً دو ٹرپ ہوتے تھے ہزاروں کے کاروانوں کے حساب سے. ہاں سواد یہ فے ہے، وہ تو سواد یہ فے ہے اور اس کا شین تے واو ہے مادہ شتا کا. تو اس کو یاد دلا کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، پس ان کو چاہیے کہ وہ عبادت کریں. گویا کہ اگر فے کو ہٹا دیں تو پھر یہ معنی ہے کہ لیعبدو قریش شن ہوگا. لیعبدو جمع ہے تو پھر تو بات نہیں ہوتا، لیعبد قریش شن ہو تو ان معنوں میں آئے گا. چاہیے کہ قریش عبادت کرے بوجہ اس الاف کے کہ ہم نے ان کے لیے یہ سردی گرمی کے سفر جو ہے اس سے الفت دلا رکھی ہے، یعنی ان کے لیے یہ ایک دلچسپی کی چیز ہے، مصیبت نہیں معلوم ہوتی. رحلت میں نے تو رحالہ یرحالو میں نے سفر کرنا ہوتا ہے، رحلت میں نے سفر، اس سے ارتحل یرتحلو مر جانے کے معنی میں بھی آتا ہے. ہاں ریلت فرما گئے, اردو میں بھی کہہ دیتے ہیں, لیکن ارتحل یرتحل اگرچہ وہ بھی کوچ کرنے کے معنوں میں عربی میں تو استعمال ہوتا ہے. ودع حریرت ان الرکب مرتحل, مرتحل کوچ کرنے والا ہے, تو رحلت میں نے کوچ سفر ہوتا ہے. زیادہ تر لمبے سفر پر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. یہ جو ابن بطوطہ اور مشہور جو سیاح ہوئے ہیں نا, جنہوں نے دنیا ساری گھومے پھرے اور دیکھے, اور پھر وہ جو اپنا وہ لکھا ہے سفر نامہ, تو عموماً رحلت کے نام سے چھپا ہے, رحلت رحلت فلاں, رحلت ابن جبیر, اور اس کو آدمی کو سیاح کو کہتے ہیں رحالہ, یعنی بہت زیادہ سفر کرنے والا, ہاں, یا اصحاب الرحلات یعنی سفر کرنے والے سیاح. فلیعبدوا رب ھذا البیت, ان کو چاہیے کہ وہ اس گھر کے مالک کی عبادت کریں. ھذا البیت مکہ مکرمہ کے خانہ کعبہ کی طرف اشارہ ہے. الذی اطعمہم, جس نے کہ ان کو کھلایا, من جوع, بھوک کی وجہ سے, یعنی بھوک پر بھوکے ہوتے ہوئے. اور یہ الذی کی ضمیر یا یہ جو اسم موصول ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے, گھر نے نہیں کھلایا بلکہ رب کے لیے, رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع, جس نے ان کو کھانا کھلایا بھوک سے جبکہ وہ بھوکے تھے. وہ آمنا ہم من خوف, اور خوف کی حالت میں ان کو امن دیا. یہ آمنا امن یا امنو سے باب افعال ہے. آمنا کے ساتھ بے کسی لائے تو ایمان لانا بھی اس کا معنی بنتا ہے, لیکن یہ بنے گا آمنا امن دیا, امنا امن میں ہو گیا, اور آمنا امن دیا, ان کو امن دیا من خوف, خوف سے. چھوٹی سی صورت ہے لیکن بہرحال عبید اللہ سندھی اور اس طرح کے لوگ تو اس کے بہت مطلب نکالتے تھے کہ مولوی ہو جس کے نام کی روٹیاں کھاتے ہو اس کے دین کے لیے کام بھی کرو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارائیت الذی یکذب بالدین, صدق اللہ العظیم. ارائیت, کیا تو نے دیکھا, اور عموماً یہ ان معنوں میں آتا ہے ذرا بتاؤ تو کہ تو نے کیا دیکھا, یا سوالیہ اس طرح سے آتا ہے, کیا جانا, کیا دیکھا تو نے. الذی, اس شخص کو جو کہ یکذب بالدین, جزائے اعمال کا انکار کرتا ہے. کذب کا ورب براہ راست جسے مفعول بنفس ہی کہتے ہیں, ان معنوں میں آتا ہے. مثلا کہیں گے کذبہو, کہ اس کو جھوٹا کہا یا اس سے جھوٹ کو نسبت دی, مثلا کذب المرسلین وغیرہ آتا ہے نا, تو کذبہو کے معنی تو ہوتے ہیں اس آدمی کو جھٹلانا جسے ہم کہتے ہیں, اور کذب بھی ہی کا معنی بنتا ہے کسی چیز کا انکار کرنا. عربی میں کہتے ہیں کذب بالامر, یعنی جحدہو, انکار کرنا. تو یہاں آیا ہے کذب بالدین, یعنی دین کو جھوٹا نہیں کہتے, یوں معنی ہو گیا نا, دین کا انکار کرتے ہیں. بات تو وہی بنی کہ جزاج اعمال جو ہے وہ جھوٹ ہے, گویا کہ انکار کرتے ہیں. فذالک الذی, بس یہی تو وہ شخص ہے. یہ فے اس طرح سے آیا, عموماً جواب شرط پہ آتا ہے, یہاں فے نہیں ہونی چاہیے تھی کیونکہ ذالک الذی سے بات بن جاتی تھی, تو پھر فے کیوں آئی ہے. ناوی کہتے ہیں کہ یہاں یہ ایک جواب شرط آیا, گویا کہ اصل میں ہے ان تعملتہو, ان فکرتہو, اگر تو اس مکذب بالدین پہ غور کرے گا تو دیکھ لے گا کہ فذالک الذی, یہی تو وہ آدمی ہے. ان معنوں میں وہ فے کی ایک جسٹیفیکیشن دیتے ہیں. فیض برفا بھی یعنی کیوں آیا ہے, کیونکہ عمل تو یعنی کوئی جواب کہ اگر تو غور کرے گا, ان تعمل تو, ان فکر تفیع امر ہی وغیرہ, تو فذالک الذی, تو وہی دیکھے گا تو کہ ہے, ان معنوں میں فے آیا ہے. بہرحال یہ نہ بھی کرے تو فذالک الذی, پس یہی تو ہے وہ آدمی. ذالک تو بنا مبتدا, فذالک وہ آدمی, اور آگے اس کی خبر ہے الذی یدعو الیتیم, کیونکہ الذی ذالک کے ساتھ مشار الیہ کر تو نہیں آتا, وہ تو موصول ہے اور اس کا صلہ ہے, یدعو الیتیم, صلہ موصول مل کر خبر بنتے ہمیشہ یا مبتدا بنتے ہیں جو کچھ بھی بنے. یہاں خبر ہے الذی, وہ شخص جو کہ یدعو الیتیم, دھکے دیتا ہے یتیم کو. دع یدعو, دال عین عین مادہ, دھکے دینا, یہ ہم نے پہلے پڑھا تھا یدعون الی جہنم دعا, سورۃ طور میں غالباً آیا تھا. تو یہ اصل میں یدعو او ناصر ینصر ہی سے ہے جو کہ پڑھا جائے گا یدعو، تو یتیم کو دھکے دیتا ہے یعنی اس کو.
یہاں ثلاثی سے؟
ہاں تو ہے ہی ثلاثی سے، یہ کہ زبری بتا رہی کہ ثلاثی سے ہے. وہاں بھی یدعونا اس کا مجہول آیا ہے، یدعو کا یدع بنے گا نا مجہول، دھکے دیتا ہے یتیم کو یعنی اس کو بے عزتی کر کے نکال دیتا ہے اپنے پاس. ہاں جی دال عین عین. ولا یحض اور آمادہ نہیں کرتا، یہ بھی حض یحض ہے واد مادہ، ترغیب دلانا آمادہ کرنا. تحاضونا ہم نے پڑھا تھا آپس میں ایک دوسرے کو ترغیب دلانا. ولا تحاضونا الا تعمل، اس کے بعد الا کا صلہ آتا ہے. یحض الا تحاض الا طعام المسکین، مسکین کے کھانے پر. طعام کے معنی کھانا ہے، اطعام نہیں ہے یہ لفظ، کھانا کھلانا. مسکین کے کھانے مراد ہے کھانا دینا، جیسے کہیں الا اعطاء طعام المسکین وغیرہ. مسکین کے کھانے پر آمادہ نہیں کرتا یعنی اس کی ضروریات پر اسے کوئی، اور یہ نہیں ہے کہ وہ خود نہیں کرتا بلکہ دوسروں کو آمادہ نہیں کرتا. یہ لفظ اس طرح سے بڑا عجیب آیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسا کام ہے کہ خود تو کرنا ہی چاہیے بلکہ دوسروں کو بھی آمادہ کرنا چاہیے. خاص طور پر اگر اس کو لحاظ سے سوچا جائے کہ یہ معاشی جو ہمارے زمانے میں مسئلہ ہے پیٹ کا، اس سے تعلق رکھتا ہے، تو گویا کہ خود کام کرنا نہیں بلکہ دوسروں کو بھی ترغیب دلانا اس میں ایک مطلوب فعل ہے، اور جو دوسروں کو ترغیب نہیں دلاتا تو اس کی مذمت کی گئی ہے. لہذا یہ اس لحاظ سے قابل غور ہے آیت تحاضونا اور یہ ولا یحض. فویل للمصلین، پس تباہی ہے نمازیوں کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے. صلی یصلی سے اسم فاعل ہے. فویل للمصلین، نماز پڑھنے والوں کے لیے تباہی ہے. وہ نمازی، الذین ہم عن صلاتہم ساہون، وہ جو کہ اپنی نماز سے سہو برتتے ہیں، غفلت برتتے ہیں. سہا یسہو سین ہے واو مادہ، جس سے سجدہ سہو ہم بولتے ہیں، گویا کہ وہ کوئی نماز میں غفلت ہوتی ہے جس کی تلافی کے لیے وہ سجدہ ہوتا ہے. سہا یسہو سہون، غافل ہونا، کسی چیز کو نظر انداز کرنا. تو وہ اپنی نمازوں کے بارے میں، یعنی الذین یسہون عن صلاتہم، یوں ہے ایک طرح سے، کیونکہ سہا کے بعد بھی ان کا صلہ آئے گا. ساہون عن صلاتہم یا یسہون عن صلاتہم، سہا یسہو عن کے ساتھ آتا ہے، فلاں چیز سے غفلت کی. اس میں ایک قابل غور چیز یہ ہے کہ ہمارے ہاں کہا تو جاتا ہے کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ہر آیت پہ رکتے تھے، لہٰذا ہر آیت پہ وقف کرنے کا ایک رواج ہے قراء کے ہاں، خصوصاً یہ مصری ریکارڈنگ ہے. یہاں بھی بعض اہل حدیث حضرات ہمارے ہاں اسی طرح قراءت کرتے ہیں کہ ایک ایک لفظ پہ رکا جائے. فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُو الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، یوں. لیکن حقیقت یہ کہ بعض دفعہ اس طرح ہر آیت پہ رکنا مضمون کے اعتبار سے بڑا ہی عجیب ہوتا ہے. مثلاً اگر یہاں فویل للمصلین پہ پورا وقف کر لیں تو یہ تو میں نہیں اور ہو گیا، خبط ہو گیا بالکل، کیونکہ اس میں مصلین کو آگے ساتھ ملانا چاہیے، ورنہ وہ تو انڈیپینڈنٹ فکرہ ہو گیا کہ نمازیوں کی تباہی ہو گئی. ہاں جی، تو مصلین کے ساتھ اللہ زینہ ملانا ضروری ہے، تب بات بنے گی کہ ان نمازیوں کے لیے خرابی ہے جن کی یہ حرکت ہو. شاید ایک دو اور مواقع بھی ایسے ہیں. نہیں، یہاں تو بالکل نہیں رکنا چاہیے، اور کوئی سمجھدار کاری یہاں نہیں رکے گا. جس کو میں نے کو پتا ہے وہ نہیں کرے گا کہ چونکہ آیت ہے لہٰذا رک جائے. تو جنہوں نے کہا ہے نا کہ وہ آیتوں کا انکار نہیں کیا، لیکن یہ کہ آیت پہ وہ لا لکھا ہوتا ہے کہیں کہ ہمارے وقف میں، وہ انہوں نے اسی لیے کیا ہے کہ جو پنکچویشن ہے وہ تو مضمون کے اعتبار سے ہوتی ہے. ہم آیت کا انکار تو نہیں کرتے کہ یہاں آیت ہے.
پچھلی جگہ پر بعض صورتیں ایسی بھی ہیں جن میں جو مسلسل لا لا آتا رہتا ہے، اب وہ آدمی وہاں پر کہیں رکے ہی نا.
مضمون کے اعتبار سے وہ مسلسل ہے، لیکن یہ جو حضرات اس کے قائل ہیں کہ حضور ہر، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکتے ہوں گے، ورنہ آیت کا پتہ کیسے چلتا کہ یہاں آیت ہے؟ ضرور رکتے ہوں گے، بلکہ جو اختلافات ہیں کہ آیت یہاں ہے یا یہاں ہے، وہ رکنے کے سننے سے اختلاف ہی پیدا ہوا ہے نا. بہت سی آیتوں میں جس میں وہ ان کی گنتی جو ہے مختلف کوفی مدنی وغیرہ کی جاتی ہے، پانچ قسم کی گنتیاں ہیں، اور اس میں آیتوں کا اختلاف ہے. اختلاف ہی نہیں معلوم ہے کہ یہاں آیت ختم ہوتی ہے یا یہاں ختم ہوتی ہے. صاحب ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر ہی یہ بات تو یاد کی جا سکتی تھی، نقلی چیز ہے، عقلی تو نہیں ہے. ہم نے بعد میں تو کسی نے نئی آیتیں لگائیں کہ یہاں جی آیت بنتی ہے، یہاں فکرہ ختم کر دو، اس طرح سے نہیں ہے. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون، ان نمازیوں کے لیے بڑی خرابی ہے جو اپنے نمازوں سے سہو برتتے ہیں. اور یہ بات بھی بڑی عجیب ہے کہ سورت معون مکی صورتوں میں سے ہے، اور اس زمانے میں نمازیں تو دو ہی ہوتی تھیں، صبح و شام کی، تو ان سے بھی یا تو یہ پھر آیت بعد کی ہو، کیونکہ یہ تو منافقوں کی کیفیت کو بیان کرتی ہے. قرآن کریم میں نماز سے غفلت، نماز میں توجہ نہ ہونا وغیرہ منافقوں کی بتائی گئی ہے صفت، اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالیٰ وغیرہ. یا تو یہ تیسری آخری آیتیں جو ہیں یہ مدنی دور کی ہوں، معلوم. ہاں جی ہاں، آخری دو تین آیتیں جو ہیں، کیونکہ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ پہلی تین آیتوں میں کافر کا بیان ہے، آخری میں منافق کا بیان ہے. اور ہے بھی یہ منافقت، الذین هم یراؤون، وہ جو کہ دکھاوا کرتے ہیں، وہی تھا ریا الناس چھٹے پارے میں آیا تھا اس لحاظ سے. تو الذین هم یراؤون وہ لوگ، یعنی یہ غفلت برتنا کس بات کا ہے؟ جو دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں، یہ اس کے اصل حقیقت سے غفلت برتنا. ممکن ہے سہا کہ میں نے چھوڑ دینا نہ پڑھنا، یہ بھی مراد لیا جائے، لیکن الذین هم یراؤون جو کہ دکھاوا کرتے ہیں. دکھاوے میں تو خیر بہت سی چیزیں آتی ہیں، صرف نماز نہیں، اور چیزیں بھی. را آ یورا ای باب مفعلا، را ایا یورا ایو ہوگا نا، اصل فا الا یوفا ایلو، تو را آ پڑھا جائے گا ایا کا، اور یورا ای پڑھا جائے گا مرا آتن، یا دوسرا مصدر فعال بنتا ہے وہ بنا رے آ ان، تو وہ جو کہ دکھاوے ریا کرتے ہیں. ریا کہہ لیں، اردو میں استعمال ہوتا ہے، لیکن یاد رہے کہ اردو میں رے یہ لکھتے ہیں، یہ اصل میں یہ نہیں ہے، یہ اصل میں حمزہ ہے. قرآن کریم میں جہاں جہاں آیا ہے ریا الناس آیا ہے، ریا الناس نہیں آیا، کیونکہ مادے میں اصل حمزہ ہے، یہ نہیں ہے، را میں درمیان عین کلمہ حمزہ ہے. تو یراؤنا یعنی یرائیون، جو کہ ریاکاری کرتے ہیں، اور وہ معنوں میں بہت وسعت ہے اس میں. ویمنعون الماعون، اور روک دیتے ہیں یا منع کرتے ہیں معون کو، معون روک دیتے ہیں، معون یہاں مفعول ہے یمنعون کا، معون کو روک دیتے ہیں یعنی نہیں دیتے. معون میم عین نون مادہ سے ہے، اور اس کے معنی کوئی چیز دینے وغیرہ کے ہی ہوتے ہیں عام طور پر، معانا یمان شام کرنا کے معنوں میں آتا ہے. معان نظر ہم اردو میں بھی بولتے ہیں، گہری نظر سے دیکھنا، معانا کسی معاملے میں غور و فکر کرنا کے معنوں میں شاید آتا ہے، لیکن بہرحال معون کا ان معنوں سے، ثلاثی کے مصدر سے، جو میں نے ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. معون کہتے ہیں روزمرہ کی استعمال کی چیز، یہ عربی کا ایک لفظ ہے جو بہت سی چیزوں کو کور کرتا ہے، یعنی عام چیزیں جو آدمیوں میں عادت ہے ایک دوسرے ساتھی محلے والوں سے پڑوسیوں سے مانگ لینا. مثلا آگ ہوتی تھی اس زمانے میں کہ تھوڑی سی آگ دینا بھائی ہم بھی جلا لیں، اسی طرح سے یہ چاقو چھری کینچی اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، پینسل لے لینا وغیرہ، تو جو چیزیں عام عادت ہے. مطلب یہ کہ گاڑی دو، ممکن ہے بعض دوستوں میں گاڑیاں لینے دینے ریل کاروں کا بھی ہو، لیکن یہ کہ عام استعمال کی چیزیں جو کہ نارملی، اچھا جی تو پین کہیں کھڑے ہیں جی ذرا پین تو دینا میں لکھ لوں، اس طرح کی چیزوں کے لیے معاون کہتے ہیں. چنانچہ عربی میں اس کے لیے کچھ تھوڑا سا ایندھن، نمک، پانی، آگ، اس قسم کی چیزوں کی تشریح کی گئی ہے، جو اس معاشرے میں نمک بھی مانگ لیا جاتا ہے. تو یہ پڑوسی وغیرہ یا ساتھی ایک دوسرے سے جو چیزیں مانگتے ہیں ان سے روکتے ہیں، اس کا مطلب ہے انتہائی بخل ہے، کیونکہ نارملی یہ کرنسی سمجھی جاتی ہے، جی تھوڑی دیر کے لیے پین تو دیجئے، تو اس کو کہا جائے کہ نہیں جی اپنا لاؤ، میں کیوں دوں، میں تمہارے لیے لے پھرتا ہوں. حالانکہ پین دینا ویسے دیکھا جائے تو خطرناک بھی ہوتا ہے. پین میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ غیر ارادی طور پہ لکھنے کے بعد آدمی اپنی جیب میں ہی ڈال لیتا ہے، عادت ہوتی ہے. اسی لیے ہم نے کسی نے بتایا کہ پین دو تو اس کی کیپ خود رکھ لیا کرو.
کیا
تو یہ چیز جو ہے اس سے منع کرنا ہوتا ہے. ہمیں یاد ہے کہ اچھا یہ آیت بڑی عجیب ہے، ایک طرف تو بہرحال یہ اس بخل کی کیفیت کو ظاہر کرتی ہے کہ معمولی جو ہیومن کرٹسی ہوتی ہے اس کے بھی قائل نہیں، تو یہ انتہائی بخل کو ظاہر کرتا ہے. دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ جن کو چیزیں دی جائیں اور وہ تباہ کر کے دے تو پھر ان کا بھی گناہ ہونا چاہیے، کیونکہ اصل میں تو وہ مانے وہ بنتے ہیں. ہاں جی حضرت عمار ابن یاسر کے بارے میں آیا تھا نا, مشہور حدیث تھی, سب صحابی جانتے تھے کہ تقتل کلفیت الباغیہ, کہ تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا. حضرت عمار کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اتنی عام پیشین گوئی تھی کہ سب صحابی کہتے تھے. تو وہ جنگ صفین میں حضرت علی کے ساتھ تھے, معاویہ کے مقابلے پہ جنگ ہوئی, تو امیر معاویہ کے وہ مقابلے میں وہ جنگ صفین میں شہید ہوئے. تو صاف ظاہر ہے کہ پھر معاویہ کا فیا تو باغیہ تو یقیناً تھا, اور حدیث کی روح سے ثابت ہے کہ وہ باغی تھے. اس لحاظ سے تو معاویہ کہتے تھے ہم نے انہیں تھوڑا قتل کیا, جو ان کو ساتھ لائے تھے لڑانے کے لیے انہوں نے قتل کیا, نہ آتے تو نہ قتل ہوتے. دلیل یہ دیتے تھے, منطق یہ ہوتی ہے نا, کیونکہ اس کا انکار حدیث کا نہیں کر سکتے تھے معاویہ. بالکل یہ بڑی مشہور حدیث تھی اور سب لوگ جانتے تھے کہ ہاں کہ تقتل کلفیت الباغیہ, کہ تجھے ایک باغی فرقہ قتل کرے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض پیشین گوئیاں دی تھی, حضرت علی کو بتایا تھا کہ وہ بدبخت ہوگا جو تیرے یہاں کا خون تیری داڑھی سے لگے, یعنی تیرے سر پہ تلوار لگے گی اور تیری داڑھی جو ہے خون آلود ہوگی. بتا دیا تھا کہ اس طرح سے تیری موت ہوگی. بعض لوگوں کو بتایا کہ تو شہید ہوگا اس طرح سے. تو عمار کے بارے میں یہ تھا. تو امیر معاویہ پھر یہ دلیل دیا کرتے تھے جب انہیں کہا جاتا تھا کہ دیکھو تم تو باغی بن گئے حدیث کی روح سے, وہ کہتے تھے انہیں ہم نے تھوڑا مارا, مارنے کا سبب تو وہ بنے ہیں جو اس کو ساتھ لائے تھے. منطق تو اللہ نے انسان کو دکھا دیا ہے نا. تو اس لیے معاون کے جو ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں آیت کے امپلائڈ معنی یہ ہے کہ وہ بھی بڑے مجرم ہیں. ہم نے اتنا ہم تنگ آتے ہیں کہ کسی دفعہ میں بچیوں کو کہتا ہوں کہ خبردار ان کو کوئی چیز دی تو, پڑوسی جو چیز مانگتے ہیں وہی توڑ کے دیتے ہیں, چاقو چھری قینچی جو. اور پھر بعض دفعہ تو یہ ہے کہ لی واپس نہیں کی, اگر ہمیں بھول گئی تو پتہ نہیں مہینے کے بعد ہی یاد آئے گی, کیونکہ بعض چیزیں جلدی نہیں نہ استعمال ہوتی. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جو معاون کا اس طرح سے برا استعمال کرتا ہے اور وہ معنی کرنے کا سبب بنتا ہے مجرم, تو وہ بھی ہے. پھر معاون کے عربی میں معنی ہے عام چیز جو ایک دوسرے سے انسان مانگ لیتے ہیں, اس میں کوئی برائی نہیں سمجھی جاتی. چنانچہ اس کی مثالیں دیتے ہیں, آگ لکڑی نمک پانی ایک دوسرے سے پڑوسی مانگ لیتا ہے ان میں. اور اب ہم مثال دے رہے ہیں جیسے کوئی پین مانگ لے ذرا لکھنے کے لیے دیجیے, یہ میم عین نون مادے سے ہے نا, مادہ معنی کہ میں نے کام کرنے کے ہی ہوتے ہیں غالباً, قرآن میں استعمال تو نہیں ہو. میم عین نون معنی یا معانو ہی ہے, سلاسی سے آتا ہے لیکن قرآن میں نہیں استعمال ہوا. امعان باب افعال سے آتا ہے, گہری نظر سے دیکھنا. تو معاون فاعول کے وزن پر ہے, یہ جمع نہیں ہے معاون معین کا ایسا کوئی لفظ ہو, ناؤنی ہے فاعول معاون, معاون سے روکتے ہیں. بلکہ شاہ صاحب نے ترجمہ ہی کیا ہے کہ آریت نمے دہند معاون را, کہ مانگے کو معاون بھی نہیں دیتے, یعنی معمولی چیز. معاون کا ترجمہ ہی نہیں کیا. یا شاہ صاحب نے جو عربی ترجمہ وہ کیا, یعنی سوزن و دیگ و پیالہ و دلو و مانندے آن, سوئی مانگ لینا, ہانڈی مانگنا, پیالہ مانگنا, ڈول لینا کہ مجھے ضرورت ہے, اس طرح ابن خالوہ نے نمک آگ وغیرہ اس کا ذکر کیا ہے. بہرحال عام چیزیں جو کہ ایک آدمی پڑوسی سے دوسرے سے مانگتا ہے اور اس کی قباحت نہیں سمجھی جاتی. تو یہ شدید بخل کی مذمت ہے اصل میں. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا اعطیناک الکوثر, بے شک ہم نے تجھ کو دیا کوثر. اور کوثر بھی یہاں فعل کے وزن پر ہے, کاف سے رے مادہ سے, معنی اس میں کثرت کا ہے, بہت کچھ. کوثر میں نے بے حد زیادہ, فعل یعنی واو وزن کی ہے, مادے کی نہیں ہے. مادہ تو وہی کاف سے رے ہے جس میں کثرت زیادتی کا معنی ہوتا ہے. ہاں جی کوثر فعل, ہاں اس کے بنتے ہیں بہت زیادہ. پھر بعض کہتے ہیں کہ خیر کثیر اس کا معنی ہے, کہ ہم نے تجھے بہت زیادہ بھلائی دی. دولت بھی ہو تو سکتی ہے مراد ان معنوں میں, لیکن بہت اس کا بھی ترجمہ پھر کوثر کرتے ہیں, کیونکہ پھر ایک اصطلاحی معنی ہے کہ یہ جنت کے کسی حوض کا نام ہے جس سے لوگ پئیں گے, وہ آپ کو دیا. بہرحال قرآن کریم میں جو چیزیں ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ دوزخ یا جنت کی بعض چیزوں کے نام آتے ہیں, جی یہ فلاں جگہ چشمہ ہے, یہ فلاں وادی ہے, یہ پہاڑ ہے, ان کے اصل عربی معنی تو کوئی ہوتے ہوں گے نا. یہ اگر معنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہوں, تو تب بھی ان کا اپنے لغوی معنوں سے کوئی تعلق ہوگا. تو کوثر کے معنی بے انتہا یا بہت زیادہ کے ہیں. تو ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی, یوں بھی ترجمہ لفظی ہو سکتا ہے. فصلی لربک وانحر, پس تو یعنی اس کے شکر میں کہیں, صلی لربک, نماز پڑھ اپنے رب کے لیے. صلی یصلی سے فعل امر ہے, یہ گر گئی ہے صلی جو کہ اصل میں تھا صلی فعل, تو نماز پڑھ لے رب کا اپنے رب کے لیے پروردگار کے لیے. ون ہر اور اونٹ قربانی دے, اونٹ کی قربانی کر, لفظی میں نے تو ون ہر کا ہے اونٹ کو ذبح کرنا قربانی کے لیے, نہ ہارا ین ہر. اصل میں یہاں سے گلے سے کاٹنے کا جس طرح اونٹ کا کاٹا جاتا ہے اس کے لیے ہے لفظ بنیادی طور پر تو ون ہر, کیونکہ وہ کھڑے اونٹ کو دو چار جگہ سے وہ کاٹتے ہیں تو وہ پھر گرتا ہے, اس کو گرا کر ذبح کرنا چونکہ دشوار ہوتا ہے تو اس کو کھڑے ہی کو نیزوں سے کاٹتے ہیں, ایک آدمی ادھر کھڑا ہو جاتا ہے ایک ادھر, اور اس طرح سے وہ اس کی گردن پہ نیزہ برچھا مارتے ہیں کہ جس طرح سے چھری سے کاٹ لیا جائے. یہ مرغ آج کل ذبح کرتے ہیں نا, تو ہم تو لٹا کے ذبح کرتے ہیں مرغوں کو, پروں پہ پاؤں رکھا اور یہ کیا, لیکن یہ دیکھا کہ پکڑے ہوئے بس یہاں سامنے دوسری طرف سے وہ چھری. بہرحال ایک بھی کر سکتا ہوگا, ممکن ہے. عربے کے کوئی ہوتے کا نہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو ثابت ہے کہ آپ نے شاید 60 سے زیادہ اونٹ کیے تھے اور پھر باقی حضرت علی کو کہا تھا کہ آپ کرا دیجیے گا. ہاں جی, تو ون ہر کے بنیادی معنی تو وہ ہے, پھر اس سے جنرل قربانی کا معنی بھی ہے. اور چونکہ نہر اس حصے کو کہتے ہیں, بعض نے ون ہر کا معنی لیا سینے پہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنی, ایک گنجائش نکالی ہے, اور یہ شاید کئی معنی ڈکشنری وغیرہ میں ملتے ہیں. ہاں, پھر وہ بالکل اوپر جا کے ڈیلیبریٹلی کرنا, تو یہ معنی, لیکن عام معنی معروف یہی ہے اونٹ کی قربانی دینا. نہر اونٹ کے لیے لفظ بنیادی طور پر اونٹ کے ذبح کرنے کے لیے ہے نہرا یا نہر. نہر کہتے ہیں گردن اور سینے کے درمیانی حصے کو, یہاں سے اونٹ کو ذبح کیا جاتا ہے, اوپر گلے سے تو نہیں کیا جاتا اس وجہ سے. تو بہرحال معنی تو سیدھا ہے, قربانی دے عام معنی اس کا ہے. اور شاہ صاحب نے بھی کیا ہے شتر را نہر کن, اونٹ کو نہر کر, کیونکہ اونٹ کو خاص طریقے پر جو ذبح کیا جاتا ہے اس کے لیے لفظی عربی میں ہے نہر, نہر البدنا کرتے ہیں, اس کے لیے طریقہ یہی ہوگا, ان کو خاص پریکٹس ہوتی ہوگی, اس کو باندھ کے گرایا تھوڑے جاتا ہے. اب بہرحال یہاں چونکہ عام عادت نہیں ہے عربوں کی, نارمل نہیں, اس کے پاؤں باندھ دیتے ہیں نا, تو وہ تو اور بات ہے. فصلی لربک وانحر ان شان اکا ہو الابتر, بے شک تیرا مخالف ہی لا ولد ہوگا کہ معنوں میں بھی ہو سکتا ہے. شان اتو شین نون حمزہ مادہ ہے, یہ آپ نے پڑھا تھا. ولا یجرمنکم شنعان قوم علی اللہ تعدلوا, شنعان میں نے دشمنی, تو شان ان اس سے فاعل کا وزن بنے گا. شنع یشنع شاید فعل ہوتا ہو, قرآن میں نہیں استعمال ہوا, لیکن اسم فاعل بنے گا شان ان, حمزہ جو ہے, تو شان او کا تیرا مخالفت کرنے والا, تیری مخالفت کرنے والا, تو اسے دشمنی رکھنے والا ہو, وہی تو ضمیر فاصل ہے. اصل خبر تو تھی الابتر, کیونکہ خبر معرفہ تھی اس پہ ہوا لگی ضمیر فاصل, وہی تو ابتر ہے. اب باتارا یا بتورو کا معنی تو ہوتا قاطع یقطع, کاٹ دینا, لفظی معنی تو یہی ہے. پھر اس سے اسم فائل بنے گا, اسم افعل التفضیل بنے گا ابترو, اور گویا کہ مؤنث اس کا بترا بننا چاہیے. تو ابتر کے کئی معنی کیے گئے ہیں, لیکن اس کاٹنے سے ایک معنی کیا گیا جس کی دم کاٹ دی گئی ہو کسی جانور کی, اس کو بھی ابتر کہتے ہیں. معنی تو ہے کاٹنے کا, دم بریدہ. اور پھر یہ بھی معنی لیا گیا ہے ابتر کا کہ جس کی پیچھے اولاد نہ رہے. یہ دو لفظ میں نے ڈکشنری میں منجد میں آپ کو مل جائیں گے, لا ولد یعنی جس کی گویا کہ دم کاٹ دی گئی. یہ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے کہا تھا کہ اس کی اولاد تو ہے نہیں, بچے تو ہے نہیں, اس کا نام و نشان ہی مٹ جائے گا کیا ہے, تو اس کے جواب میں یہ آیا کہ وہی ابتر ہوگا, وہی دم بریدہ ہوگا, اس کا ذکر کوئی نہیں کرے گا, یا وہ لا ولد ہوگا, دونوں معنی ہو سکتے ہیں. لفظی معنی باتارا یا بتورو ہی آتا ہے نا سر یا انصورو سے, بہرحال ثلاثی سے ورب نہیں استعمال ہوا بلکہ یہی ایک بطرا کہتے ہیں, ہاں خطبہ بطرا, خطبہ الخطبۃ البطرا, وہ خطبہ جس کے شروع میں الحمدللہ نہ پڑھا جائے, شروع سے ہی تقریر شروع کر دی جائے, اس کے لیے ایک ہمارے ہاں اصطلاح ہے خطبہ بطرا, یعنی جس میں حمد و ثنا نہ ہو, درود صلاۃ و سلام نہ ہو. تو لفظی میں نے وہی کاٹے ہوئے کہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل یا ایوہ الکافرون, کہہ دیجئے کہ اے کافروں, کافرون مفرد ہے اور رفع میں آتا ہے مفرد منادہ, اس لیے کافرون رفع میں آیا ہے. لا اعبدو, میں نہیں عبادت کرتا, ما تعبدون, یہ ما جو دو تین جگہ یہاں ریپیٹ ہوا ہے ان آیتوں میں, اس کے بارے میں دو نحویوں کے قول ہیں. ایک تو کہتے ہیں کہ ما بمعنی الذی ہے, یعنی موصول ہے, ما بمعنی من یا الذی کے معنوں میں, من تو اصل میں آ جاتا ہے نا بالعقول کے لیے, الذی میں کچھ گنجائش رہ جاتی ہے دونوں کی, تو یا تو ہر جگہ یہ الذی کا معنی کرے, دوسرا یہ ہے کہ ہر جگہ ما مصدریہ مراد لے. اگر ہم ما الذی کے معنوں میں لیں تو پھر ایک ضمیر عائد ہر جگہ معذوف ہے, یعنی لا اعبد ما تعبدونہ ولا انتم عابدون ما اعبدہ ولا انا عابد ما عبدتموہ, اس طرح سے ولا انتم عابدون ما اعبدہ, وہ ایک ضمیر عائد معذوف سمجھی جائے گی جبکہ الذی کا معنی ہو. اور اگر ما کے معنی مصدریہ لے تو پھر ہوگا لا اعبد ما تعبدون, یعنی لا اعبد عبادتکم, یعنی مثل عبادتکم, میں تمہاری عبادت کی مانند عبادت نہیں کرتا. اسی طرح سے پھر باقی بھی سارے ما اعبدو, میں میری عبادت کی مانند, ما عبد تم, تمہاری عبادت کی مانند, اور اس طرح سے ما مصدریہ کے معنی بھی ہو سکتے ہیں, پھر مثل عبادت کا مفہوم ہوگا. یا مر
پہلا کیا تھا,
الذی کا معنی لیں تو پھر تو ہوگا نا, میں اس چیز کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم کرتے ہو, عابدو کا مفعول ہو جائے گا نا, ما عابدو, ہاں جی, ما تعبدونا, اور تعبدونا کے بعد ایک ضمیر عائد گویا کہ معذوف ہے, عائد اکثر معذوف بھی ہو جاتی ہے وقف وغیرہ شعر میں, ما تعبدونا ہو, جس کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کرتا, ولا انتم, اور نہ ہی تم عابدونا عبادت کرنے والے ہوگے. اب یہ جملہ فعلیہ اور اسمیہ میں بھی فرق ہے, جملہ اسمیہ جہاں فعلیہ آیا ہے اس کے معنی ہے کہ اس وقت, فعلیہ میں فوری طور پر کرنے کا معنی ہوتا ہے, اور اسمیہ میں مستقل طور پر کوئی کام کرنے کا عموماً مفہوم ہوتا ہے. اس لحاظ سے ولا انتم عابدون ما عابد, یہاں یوں کہنے کے بجائے ولا انتم تعبدون ما عابد, یعنی تم عبادت کرنے کے ہی نہیں اس کو جس کی میں عبادت کرتا ہوں, تم کرنے والے ہی نہیں, ما انتم عابدون, اور نہ ہی تم عابدون, خبر ہے انتم کی, اور نہ ہی تم عبادت کرنے والے ہو اس چیز کی یا اس کی, الذی اعبدہ, جس کی میں عبادت کرتا ہوں. ولا انا عابد, پہلے ہے لا اعبد فعل ہے, نہیں کروں گا, اور اس میں ہے ولا انا عابد, میں عبادت گزار ہونے کا ہی نہیں, ما عبدتم, جس کی تم عبادت کرتے ہو, ولا انتم عابدون, پھر ان کو دوبارہ یہ فقرہ دوبارہ آیا ہے, بہرحال یہ تاکید کے طور پر آیا ہے کیونکہ دوبارہ وہی دہرایا گیا, ولا انتم عابدون ما عبد, اور یہاں بھی ہے ولا انتم عابدون ما عبد, لفظ کے ساتھ ایک تاکید لفظی بھی تو ہم نے پڑھی ہے نا, تو یہ اس بات کو ریپیٹ کیا ہے. باقی لا عابد ما تعبدون اور لا انا عابد ما عبدتم میں جملہ اسمیہ فعلیہ کا فرق ہے, جس میں اس وقت نہیں کرتا کبھی بھی نہیں کروں گا کا معنی پیدا ہو جاتا ہے, ولا انتم عابدون ما عابد میں بھی یہی معنی ہے. تو یہ ریپیٹیشن اس وجہ سے ہے کہ کسی طرح سے بھی نہ فوری طور پر نہ مستقل طور پر ہمارا عبادت کا کوئی آپس میں ایک دوسرے سے, عابدون جیسے آتا ہے نا, وہم معرضون, کہ اعراض کرنا تو ان کی عادت ہے, ممکن ہے کبھی کا معنی بنتا تو ہے جملہ اسمیہ کی وجہ سے, یعنی کہ تمہاری عادت عادت ہی ہے کہ تم یہ کام نہیں کرو گے ان معنوں میں, کبھی کا آئندہ مستقبل کے بارے میں تو نہیں ہوتا, لیکن یہ کہ ایک آدمی مستقل طور پر اس میں کوئی کام کرنے کی عادت ہے تو پھر جملہ اسمیہ فاعل سے بنا لیتے ہیں, اور فعل بنے تو وہ اس وقت فعل کے کرنے نہ کرنے کے بارے میں, سوائے اس کے کہ فعل میں وہ تبدیلی ہو لم یا مستقبل میں لن ادربا وغیرہ, تو وہ تو اور بات ہے, وہ تو خاص معنی فعل میں پیدا ہو جاتے ہیں, ماضی کے منفی یا مستقبل کے منفی. عام مضارے میں تو مضارے منفی لا عبد میں عبادت نہیں کرتا یا نہیں کروں گا بھی ہے, ہرگز کا معنی تو اس میں نہیں ہے. البتہ لا انا عابد میں عبادت کرنے کا نہیں, ما عبد تم جس کی تم نے عبادت کی, اس میں ذرا زور ہے جملہ اسمیہ میں فعلیہ کی نسبت. تو دونوں صورتوں میں فوری طور پر یا آخری ان آیتوں کا مفہوم یہی بنتا ہے. لفظی ترجمہ تو ہے لا عبد ما تعبدون میں عبادت نہیں کروں گا, ترجمہ عبادت کا میں عبادت ہی کرتے ہیں, حالانکہ خود عبد یا عبد بھی تشریح طلب ہے, اس کے معنی بھی بہت سے بنتے ہیں اور اصطلاحی معنوں میں تو یہ بڑی چیز ہے, کیونکہ لا تعبدون الا اللہ ہے تو لہٰذا اس عبادت کے لفظ کے معنی قرآن سے ہی متعین ہونے چاہیے. ہم تو اس کے سیدھا معنی کرتے ہیں, پوجا یا عبادت ہی اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے. اور سیدھی بات ہے کہ اگر کوئی دوسرے مذہب والا کوئی حرکت کرتا اور ہم کہتے ہیں کہ وہ اس کی عبادت کرتا ہے تو پھر وہی معنی یہاں لینا چاہیے. اگر ایک پارسی آگ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ جی وہ آگ کی پوجا کر رہا ہے, عبادت کر رہا ہے, اس سے پوچھیں وہ کہتا ہے میں عبادت آگ کی نہیں کر رہا, آگ تو یزدان کا ایک مظہر ہے اس کی قوت اور طاقت کا, میں اس کو تو خدا نہیں سمجھتا, صرف اس کی تعظیم کرتا ہوں جیسے تم کعبہ کی کرتے ہو. لیکن ہم جب اس کو کہتے ہیں کہ یہ مورتی کے آگے ہاتھ باندھتا ہے, اس کے گرد پھرتا ہے, اس کو پر پھول چڑھاتا ہے, اس پہ کوئی چڑھاوا چڑھاتا ہے, تو کہتے ہیں کہ یہ پوجا کرتا ہے, عبادت کرتا ہے, تو پھر جو وہ سلوک ہو وہ عبادت ہی کہلائے گا. تو عبادت کے معنی بہرحال غور طلب ہے, اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ کے بارے میں جو چیزیں آئی ہیں ان میں سے سب سے زیادہ یہ آیا کہ لا تعبدوا الا اللہ, عبادت دوسرے کسی کی نہیں کرنی ہے. سجدے کا حکم آیا ہے, اور بھی بعض چیزیں آئی ہیں, دعا نہ مانگو اس کے سوا, عبادت نہ کرو, سجدہ نہ کرو. تو عبادت دعا سجدہ ان کے جو ہے معنی ذہن میں ہونے چاہیے.